بسم الله الرحمن الرحيم. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. سورة نور مدنی ہے اور اس میں 64 آیتیں اور 9 رکوع ہیں. موجودہ ترتیب میں چوبیس ہے اور نزول میں 102 ہے. سورۃ حشر کے بعد نازل ہوئی. اس سورت کا مقصد ہے دفع الفحشاء، معاشرے سے ایسے حالات ختم کرنا جن کی وجہ سے انسانیت تباہ ہوتی ہو، اور ایسے حالات 4 ہیں جن کی وجہ سے پورا معاشرہ برباد ہو سکتا ہے. اولاً زنا ہے، ثانیاً خداوند تعالی کے قانون کا عدم نفاذ ہے، ثالثاً اتهام احسان ہے، اور رابعاً عدم حجاب ہے. ان 4 مسائل کو سورت کے اندر 12 قاعدوں کے ساتھ بیان فرمایا ہے. ہر مسئلے کو 3 قاعدوں میں ذکر کیا ہے. دفع فحشاء، کہ معاشرہ بے حیائی سے پاک ہو، اس کے لیے قرآن کریم نے سورت نور کے اندر 4 انتظام فرمائے ہیں. پہلا انتظام یہ کہ زانی کو سزا دے دو. دوسرا انتظام یہ کہ ان پر رحم نہ کرو، خدا کی گرفت میں ان کو پکڑو. تیسرا یہ کہ جو تہمت لگائے اسے چھوڑو نہیں، اور عفیفہ اور پاک دامن پر تہمت مت لگاؤ. اور ان تمام کاموں کو روکنے کے لیے معاشرے میں حجاب اور نساء اور رجال کا عدم اختلاط. پوری سورت کے اندر یہ 4 اصول اور 4 قسم کے انتظامات چلائے گئے ہیں. آج بھی اگر کسی ملک میں یہ 4 انتظامات کیے گئے، وہ معاشرہ گناہوں سے اور بالخصوص فواحش سے پاک ہو جائے گا. کہ زانی کو حد شرعی نافذ ہو، اور اس سلسلے میں کسی رعایت اور نرمی کو قریب نہ آنے دیا جائے. لوگوں کی عفت اور پاک دامنی کا تحفظ ہو، تہمت لگانے کا کوئی امکان نہ ہو، اور رجال اور نساء میں اختلاط نہ ہو، خواتین شرعی حجاب کے پابند ہو. گزشتہ سورت، سورت مومنون میں مسلمانوں کے 10 اوصاف ذکر تھے، جس کو کہتے ہیں تحلیہ. حلیہ کہتے ہیں زیور کو، یعنی مسلمانوں کا اچھے صفات سے آراستہ ہونا. تو سورت نور کے اندر تحلیہ ہے، یعنی مسلمانوں کا ان برے واقعات سے اور ان مذموم اعمال سے پاک ہونا اور بیزار ہونا ضروری ہے. سورت کا ربط بھی ما قبل کی سورت کے ساتھ یہی ہے کہ اس میں مومنین کے اوصاف تھے اور اس سورت کے اندر مومنین کے لیے طہارات کا بیان ہے. سورت نور ممتاز ہے کہ اس میں وہ چار قاعدے موجود ہیں کہ جن کے نفاذ سے ملک ہر طرح کی بے حیائی سے پاک ہو سکتا ہے. سورت نور ممتاز ہے کہ اس میں اسلامی معاشرے کی پاکی اور طہارت کا مکمل انتظام ہے. سورت نور ممتاز ہے کہ اس کے نفاذ سے معاشرہ پاک ہوگا اور کوئی ایسی بے حیائی باقی نہیں ہے جس پر سورت نور کے اندر قطغن نہیں لگائی گئی. چنانچہ حدیث میں ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علموا رجالکم سورة المائدة ونساءکم سورة النور. اپنے مردوں کو سورة مائدة اور عورتوں کو سورة النور یاد کرا دو. سورت کے مضامین کا خلاصہ یہی چار باتیں جو 12 طریقوں سے سمجھایا گیا ہے. سورت ہاذہ سورت. عبقری نے کہا ہے کہ سورت ہاذہ کی ترکیب صحیح نہیں ہے کیونکہ سورت نکرہ ہے, اس کا مبتدا واقع ہونا کبھی ہے. سورت کہتے ہیں حصۃ متعینۃ کو. سورۃ انزلناها وفرضناها, یہ سورت ہے جس کو ہم نے نازل کیا اور اسے ہم نے لازم کیا ہے. امام مجاہد کہتے ہیں اے بینا الحلال والحرام والامر والنہی والحدود. کہ ہم نے اس سورت کو نازل بھی کیا اور اس کے مضامین کھل کر بیان کیے. بعض قراءات میں فرضناها مشدد. امام بخاری کہتے ہیں کہ اس کا معنی ہے فرضناها علیکم وعلی من بعدکم, اس کے احکام تم پر اور آنے والوں پر فرض ہے. وَأَنزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ, اور نازل کیے ہم نے اس میں احکام واضح. لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ, تمہیں چاہیے کہ نصیحت حاصل کرو. الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي, زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والا مرد. یہاں عورت کو مرد پر مقدم کیا کیونکہ عورت محل شہوت ہے اور اس کے بنا و سنگار سے معاشرے میں بچھیلی پیدا ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ عورتوں کا پردہ لازم ہے. مرد کو نہیں کہا کہ تم چہرے پر رومال لٹکا دو. چوری کے اندر مرد مقدم ہے, السارق والسارقۃ, کیونکہ چوری میں ایک گنا جرأت پائی جاتی ہے, شجاعت. تو یہ کام مرد کر سکتا ہے، عورت نہیں کر سکتی، کرے گی بھی تو مردوں کے بعد. لیکن بدفعلی کا پہلا سبب وہ خاتون ہے. بعض علماء نے یہ بھی کہا ہے، عبد القادر رازی وغیرہ نے، کہ شہوت دلیل ذوف ہے اور کنٹرول یہ دلیل ہے ضبط کی. تو ضعیف صنف عورت ہے اور ضابط صنف مرد ہے. الزانیت والزانی ہے، اجماع امت ہے کہ یہاں جس زانی کی سزا ہے وہ غیر شادی شدہ ہے. شادی شدہ کی سزا دوسری ہے، یعنی سنساری رجم جسے کہتے ہیں. عن ابن عباس ان عمر رضی اللہ عنہ قال فحمد اللہ واثنا علیہ، حضرت عمر نے ایک دن خطاب کیا، ثم قال اما بعد ایها الناس فان اللہ تعالی بعث محمدا صلی اللہ علیہ وسلم بالحق وانزل علیہ الکتاب فکان فیما انزل علیہ آیت الرجم فکان فیما انزل علیہ آیت الرجم فقرعناها ووعیناها ورجم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورجمنا بعدہ. ایک آیت یہ بھی ہے کہ الزانیت والزانی فجلدوا الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموہما نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم فاخشى ان یطول بالناس زمان. حضرت عمر نے فرمایا کہ رجم بھی اللہ کی طرف سے سزا آئی ہے، مجھے ڈر ہے کہ کچھ زمانہ گزرنے کے بعد یقول قائل، ایک کہنے والا کہے لا نجد آیت الرجم فی کتاب اللہ، کہ قرآن کریم میں تو رجم کی آیت نہیں ہے، بس یہ گمراہ ہو جائیں گے ایک فریضے کو چھوڑنے سے. قد انزلہ اللہ فالرجم فی کتاب اللہ حق علی من زنا اذا غصنا من الرجال ومن النساء اذا قامت البینہ او الحبل او الاعتراف. ایک روایت میں فرمایا کہ اگر یہ خطرہ نہ ہوتا کہ لوگ کہیں گے کہ عمر نے کتاب اللہ میں اضافہ کیا، تو میں اس آیت کے ساتھ لکھ لیتا کہ الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموہما نکالا من اللہ. وہذہ طرق کلھا متعددہ متعاضدہ ودالہ علی ان آیت الرجم کانت مکتوبۃ فنسخ تلاوتها وبقی حکمها معمولا به واللہ اعلم. وقد امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برجم هذه المرأة لما زنت مع الاجیر. وہ عورت جس نے اپنے نوکر کے ساتھ زنا کیا تھا، حضرت نے سنسار کرایا. ورجم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مائزن والغامدیہ، حضرت مائز اسلمی کو آپ نے رجم کیا، اور غامدیہ قبیلے کی عورت جنہوں نے شادی شدہ ہونے کے بعد زنا کیا تھا. ولم ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه جلدهم قبل الرجم، یہ ثابت نہیں ہے کہ حضرت نے رجم کے بجائے کسی کو صرف کوڑے لگائے ہوں. ولہذا كان مذاهب جمهور العلماء، تمام علماء اس پر متفق ہے کہ شادی شدہ کو زنا کے بعد سنسار کرنا ہے. وإليه ذهب ابو حنیفہ ومالک والشافعی رحمهم الله وذهب الامام احمد الى انه يجب ان يجمع على الزاني المحسن بين الجلد. امام احمد کہتے ہیں کہ پہلے 100 کوڑے مارو अगर मरा नहीं तो फिर संसार कर दो। قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا أني قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام والسيب بالسيب جلد مئة والرجم ابن كثير ومن هاهنا ذهب الأحمد ومن هاهنا ذهب الإمام أحمد إلى أنه لا يسه الأقد من الرجل النفيف للمرأة البغي ما دامت كذلك حتى تستطاب الزانية والزاني زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والا مرد فجلدو بس کوڑے مارو کل واحد ہر ایک کو منہما دونوں میں سے مئت جلدت سو کوڑے سو ڈنڈے لگاؤ ان کو کوڑا چمڑے کا ہوگا اس میں لکڑی لگی ہوئی ہوگی نہ لوہے کی اجازت ہے اور نہ کسی اور چیز کی کوڑا ایک سائز کا ہوگا اور کوڑا فاصلے سے مارا جائے گا سر اور اعضائے مستورہ نہیں مارا جائے گا خاتون کو بٹھا کے پیٹا جائے گا اس میں بھی اس کا پردہ کر رہا ہے اور بہتر ہے کہ جلاد ایک سانس سے مارے صحابہ کا اس میں اختلاف ہے کہ جلاد بدل سکتے یا نہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا اجتہاد یہ ہے کہ بیس بیس کوڑے مارے ہیں لیکن حضرت عثمان اور حضرت عمر کے دور میں ایک ہی جلاد مارتا تھا جلاد کو ان سے گفتگو کی اجازت نہیں ہنسنے کی اجازت نہیں آنکھیں نکالنے کی اجازت نہیں گالی دینے کی اجازت نہیں نہ سختی کرنے کا حق ہے نہ نرمی کرنے کا جلاد تو ایک سپرنگ ہے قاضی جیسے آرڈر کرے ایسا اس کا اتباع کر لے جلاد کے بارے میں اگر یہ پتہ چلے کہ وہ کچھ فرق کرتا ہے عمر بھر کے لیے اس کو معزول کر دیا جائے ولا تاخذكم بهما رافة في دين الله نہ پکڑے تم کو ان دونوں کے بارے میں نرمی اللہ کے قانون میں یہ بہت بڑی بات ہے کہ کہیں تم کو قانون کے اندر کوئی رشتہ کوئی محبت آڑے نہ آئے ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ آخرت کے دن پر کیونکہ بدفعل پر رحم کرنا بدفعلی کو عام کرنا ہے یہ قاعدہ ہے چور کو چوری کی سزا نہ دینا اور چوری کو عام کرنا برابر ہے زانی کو سزائے زنا نہ دینا یا اس میں نرمی کرنا زنا کی دعوت دینی ہے جتنا جرم زنا کی دعوت دینا ہے اس قدر زنا کے مجرم پر نرمی کرنا قبیح ہے ترحم بر پلنگے تیز دندا ستم گاری بود بر گوس بندا وليشهد عذابهما چاہیے کہ موجود ہو ان کی سزا کے وقت طائفة من المؤمنين ایک گروہ مسلمانوں کا تاکہ عبرت بنے الزانی لا ينكح الا زانية زانی نکاح نہیں کرتا مگر زانی عورت سے او مشرکتن یا مشرکہ سے زانی گندا ہے تو گندے کو گندی سے اچھی دوستی ہوتی ہے اور اعتقادی گندا مشرک بھی ہے تو اگر زانیہ نہیں تو چلو بدعتی مشرک سے اس کا کام چل جائے گا وزانیہ تو لائن کے ہوا اور زناکار عورت کے ساتھ شادی نہیں کرے گا الا زانی نہ مشرکن مگر زانی مرد یا مشرک مرد فحرم ذلک علی المؤمنین اور منع ہے یہ مسلمانوں کے لیے جمہور کے نزدیک اس حرمت سے مراد حرمت طبعی ہے طبعی طور پر عفیف زانیہ کو نہیں چاہتا جیسے کہ ایک عفیف مسلمان کبھی بھی مشرک پر راضی نہیں ہے لیکن امام احمد ابن حنبل کے نزدیک یہ آیت بظاہر دلیل شرعی ہے اور وہ یہ فرماتے ہیں کہ جب تک زانیہ زنا سے اور مشرک شرک سے توبہ نہ کرے سرے سے نکاح کا انعقاد ہی نہیں ہوگا. آیت بظاہر امام احمد کی دلیل ہے. سوال یہ ہے کہ الزانی لا ینکح الا زانیہ والزانیہ لا ینکح الا زانیہ دونوں ایک بات ہے، اس کو پھرا کے کیوں کیا؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ اصل میں درمیان میں قدر مشترک زنا ہے. الخبیثات للخبیثین والخبیثات للخبیثین، تو دونوں باتیں دیکھو، خبیث مرد خبیث، خبیث عورت خبیث مردوں کے لیے، خبیث مرد خبیث عورتوں کی، بات تو ایک ہی ہے لیکن یہ وہ چاہتی ہے وہ اس کو چاہتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ زنا کو شرک کے ساتھ کیوں ملایا؟ تو زنا کی قباحت سمجھنے کے لیے فرمایا کہ مشرکتن او مشرکن. والذین یرمون المحصنات، اور وہ لوگ جو تہمت لگاتے ہیں پاک دامن عورتوں پر، محصنہ پاک دامن عفیفہ، عفت اسلام کی جلیل القدر تعلیمات میں سے ہے. جب ایک مسلمان عفیفہ و پاک دامن ہے اور کسی نے اس کی طرف غلط بات منسوب کر لی، تو یا تو یہ بات ثابت ہونا چاہیے یا لگانے والے کو سزا ملنا چاہیے. ثم لم یاتوا باربعۃ شہداء، پھر نہ لا سکے چار گواہ، فجلدوہم ثمانین جلدۃ، کوڑے لگاؤ ان کو 80 کوڑے. ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا، قبول نہ کرنا ان کی گواہی کبھی بھی. ابدن کی قید سے امام اعظم فرماتے ہیں کہ جو زنا کے اندر متہم ہو گئی یا جس نے زنا کی تہمت لگائی، دنیا کے اندر اس کی توبہ قبول نہیں ہے، کیونکہ وہ جب بھی بات کرے گا تو اگلا تو شور کرے گا کہ یہ تو خود بیٹا ہے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یہ لوگ مجرم ہیں. إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا، مگر جن لوگوں نے توبہ کی اس کے بعد اور اپنی اصلاح کی، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ کا تعلق آخرت سے ہے. دیگر ائمہ فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر بھی اس کی گواہی معتبر ہے، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ یہ نہیں سوچا جاتا ہے کہ اگلے فریق کو کیسے پتہ چلے گا کہ اس کی توبہ قبول ہوئی یا نہیں. والذین یرمون ازواجہم، اور وہ لوگ جو تہمت لگاتے ہیں اپنی عورتوں پر، ولم یکن لہم شہداء، نہیں ہے ان کے پاس گواہ، الا انفسہم، مگر خود انہوں نے دیکھا. ابن عباس سے روایت ہے کہ حضرت ہلال ابن امیہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنی بیوی پر تہمت لگائی کہ میں نے اس کو شریک ابن سہما کے ساتھ دیکھا، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ یا ہلال بینا او حد فی زہرے کا، گواہ لانے پڑیں گے ورنہ پٹائی ہوگی تیری، تیری پیٹ پر کوڑے سوار ہو جائیں گے. فقال یا رسول اللہ احدنا ما امراته رجلا ینتلق یلتمس البینا، ایک شخص اپنی بیوی کے ساتھ کسی کو دیکھے گا تو وہ جا کے لوگوں کو ڈھونڈ لے گا کہ آؤ گواہ دے، گواہ بن جاؤ. والذی باثک بالحق انی لصادق ولینزلن اللہ ما یبرر ظہری من الحد، فرمایا میں سچ بولتا ہوں اللہ ایسی گواہی بیچ دے گا کہ میری پیٹ بچ جائے گی. تو یہ آیات نازل ہوئی. کہ اگر کسی نے اپنی بیوی پر تہمت لگائی اور اس کے پاس اور گواہ نہ ہو سوائے اس کے کہ اس نے خود دیکھا ہے، تو فشہادت احدہم اربع شہادات باللہ، بس گواہی دے گا وہ چار گواہیاں اللہ کی، انہ لمن الصادقین، کہ بے شک یہ سچا ہے. وَالْخَامِسَةُ اور پانچویں دفعہ کہیں ان لعنت اللہ علیہ, کہ خدا کی لعنت ہو اس پر یعنی مجھ پر, ان کان من الکاذبین, اگر وہ جھوٹ بول رہا ہے. وَيَدْرَوَنَ الْعَذَابَ اور ہٹے اس اور ہٹا دے خاتون سے عذاب, ان تشہد اربع شہادات باللہ, جب گواہی دے چار گواہی اللہ کی, انہ لمن الکاذبین, کہ بے شک خاون جھوٹا ہے. والخامسۃ ان غضب اللہ علیہا اور پانچویں مرتبہ کہے کہ غضب ہو اللہ کا عورت پر, ان کان من الصادقین, اگر ہے خاون سچوں میں سے. اس کو لعان کہتے ہیں. لعان اس کو کہتے ہیں کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو برے فعل میں کسی کے ساتھ دیکھا لیکن اس کے پاس چار گواہ موجود نہیں ہے. زنا کے ثبوت کے لیے تو کم از کم چار گواہ جو ایک جیسی شہادت کر لیں اور خاص اس فعل کو بیان کر لیں. تو جس شخص نے خود بیوی کو دیکھا ہے اس کو حکم یہ ہے کہ وہ صورت لعان کر لے. صورت لعان اس کو کہتے ہیں کہ چار دفعہ وہ گواہی دے, یہ چار گواہیاں چار آدمیوں کے برابر ہو جائے گی. اور پانچویں مرتبہ کہے کہ اگر میں نے جھوٹ بولا اپنی عورت پر تو مجھ پر خدا کی لعنت ہے. پھر خاتون کو لایا جائے اور اس کو کہے کہ یا اقرار کر لو اور یا لعان کر لو. اگر وہ اقرار کر لے تو سزا یافتہ ہو جائے گی, لعان کی ضرورت نہیں. اور اگر وہ کہتی ہے کہ خاون جھوٹا ہے تو پھر چار مرتبہ وہ بھی کہے خدا کو حاضر ناظر کر کے کہ میرا خاون جھوٹا ہے, اور پانچویں مرتبہ کہے کہ خدا کا غضب ہو مجھ پر اگر میرا خاون سچا ہو. اس طرح صورت لعان کے بعد قاضی کو اختیار ہے کہ اب ان کے درمیان تفریق کر لے. امام شافعی اور احمد کے نزدیک صورت لعان خود مفرق ہے, لیکن صورت لعان جو بخاری وغیرہ میں مروی ہے وہ امام ابو حنیفہ کے حق میں ہے. اس میں آتا ہے فرق بینہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حدیث میں ہے کہ اس عورت کے ساتھ جب لعان کیا گیا اور پانچویں مرتبہ گواہی دینے لگی کہ میرے اوپر خدا کا قہر و غضب ہو اگر میرا خاون سچا ہو, تو تھوڑی دیر رکی اور اس نے کہا کہ کیا مطلب ہے کہ میں اقرار کر لوں اور اپنی قوم کو عمر بھر کے لیے پٹواؤں؟ نہیں, ایسا نہیں ہو سکتا. اور پھر آگے بڑھی, اس نے کہا ان غضب اللہ علیہا ان کان من الکاذبین من الصادقین. اس پر اشکال یہ ہے کہ اس نے تو باقاعدہ کہہ دیا کہ میں اپنی قوم کو رسوا نہیں کرنے دوں گی, لیکن یہ صورت تردد کی ہے, اب بھی تیقن کی نہیں. اور الحدود تنگ رہے ہو بے شبہات, اس قسم کے شک شبے کے بعد حدود نہیں آیا کرتی. سوال یہ ہے کہ اتنی بڑی سزا صرف چند شہادتوں سے ٹل گئی ہے تو یہ کچھ کم بات ہے کہ برمحضر مسلمین اس پر اور اس پر لعنت کی گئی, اور یہ کچھ کم بات ہے کہ نکاح کی نعمت چھن گئی ہے. یہاں مرد پر تو لعنت آئی ہے اور عورت پر غضب آیا ہے. وجہ یہ کہ عورتوں کی عادت تو ویسے ہی لعنت کی ہے, وہ تو بات بات پر لعنت اور لعنت لعنت و لعنت, تو لعنت سے اس کی موافقت ہو گئی ہے اور لعنت کا غلظ اس کے دل میں کم ہو چکا ہے, اس لیے اس کے لیے غضب کا صیغہ تجویز کیا. ولولا فضل اللہ علیکم ورحمته, اگر نہ ہوتا فضل اللہ کا تم پر مہربانی اس کی, وان اللہ تواب حکیم, اور بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والے حکمتوں والے ہیں. یہ دس آیتیں تین مسائل پر مشتمل, یہ حقیقت میں تمہید ہے ایک واقعے کے لیے. دس آیتوں کے اندر چار مسئلے بیان ہوئے. ایک تو یہ کہ زانی کو سزا دے دو, دوسرا یہ کہ اس کے ساتھ نرمی نہ کرو, اور تیسرا یہ کہ بدچلن کو پسند کرتے ہیں, اور چوتھا یہ کہ اس لعان کر لو.
یہ چار مسئلے تمہید ہیں ایک واقعے کے لیے، اور وہ واقعہ عشق ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ تھی کہ جب آپ سفر پر تشریف لے چلتے، آپ کے اسفار جہاد کے لیے ہوئے ہیں، سوائے دو یا تین سفروں کے، ایک حدیبیہ، دوسرا عمرۃ القضاء، تیسرا حجۃ الوداع، بقیہ جمیع اسفار جو آپ نے زندگی میں کیے وہ غزا اور جہاد کے لیے ہیں. تو آپ کی چونکہ بیویاں متعدد تھی اس لیے آپ ان کے درمیان قرعہ ڈال لیتے تھے، جس کا قرعہ نکل آتا تھا اس کو ساتھ لے چلتے تھے. سنچی ہجری کے اندر بن المستلق قبیلے کے خلاف غزا میں آپ تشریف لے جا رہے تھے، اور قرعہ ام المومنین عائشہ صدیقہ کا نکلا. چنانچہ حضرت عائشہ ساتھ ہو گئی، غزہ میں پہنچے، خدا تعالی نے فتح نصرت عطا فرمائی. واپسی پر راستے میں ایک جگہ آپ نے قافلے کو ٹھہرایا، لوگ دم بخود ہوئے، تھوڑی دیر آرام کیا، بشری ضروریات لوگوں نے پوری کی. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ اپنی قضائے حاجت کے لیے جنگل کی طرف تشریف لے گئی. جب وہاں سے فارغ ہو گئی تو اس کے گلے میں ان کی بہن اسماء سے مانگا ہوا ہار تھا، وہ ٹوٹ گیا. اسے ڈھونڈتے ڈھونڈتے اور اس کی مریاں جمع کرتے کرتے قدر دیر ہو گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے محسوس کیا کہ حضرت عائشہ آ چکی ہوگی، اور حضرت عائشہ کے لیے ایک اونٹ مختص ہوتا تھا، اس کے اوپر کجاوہ پڑا ہوتا تھا، اور ام المومنین کجاوے کے اندر بیٹھ جاتی تھی اور شتربان اونٹ کو اٹھا لیتا تھا اور آگے مہار سے پکڑ کر روانہ کر دیتا تھا. بخاری میں ام المومنین خود فرماتی ہے کہ اس زمانے میں میری عمر بھی کم تھی اور جسم بھی بہت کمزور تھا، کیونکہ خواتین نے اس وقت گوشت نہیں پکڑا تھا، موٹی موٹی عورتیں نہیں تھیں، دبلی دبلی تھی، کیونکہ غربت تھی اور افلاس تھا، ناچاری ہوا تو خوراک دیر نو، اور ہم بہت تھوڑا سا کھانا کھاتے تھے، اس لیے میرا جسم بہت ہلکا اور کمزور تھا. تو ہودج اٹھانے والے اور اونٹ پر رکھنے والوں نے یہ محسوس کیا کہ انفیہ، میں ہودج میں ہوں. اب ہودج اٹھانے والے صحابہ ہیں یا نہیں؟ اور پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف فرمایا، آپ کے حکم سے قافلے کو کہا گیا کہ چلو، اور حضرت کی عزت اور ناموس وہ جنگل میں ہے، اور ام المومنین کو بھی یہ اندازہ نہیں ہوا کہ اتنی دیر میں قافلہ چلا جائے گا، ورنہ وہ ہار چھوڑ دیتی یا آ کے حضرت کو بتا دیتی. ام المومنین وہاں سے حضرت سے نہ خبر ہے، اور حضرت کجاوے اور ام المومنین سے نہ خبر ہے، اور پورا قافلہ اولیاء اللہ کا سب کے سب غیر غیبدار ہے. سورۃ نور تو بریلوی کی صاف تکفیر کر رہی ہے کہ جو لوگ اللہ کے بندوں کو، انبیاء اور اولیاء کو عالم الغیب سمجھتے ہیں، سورۃ نور ببانگ دہل ان کی تکفیر کر رہی کہ یہ سورۃ نور کی تکذیب کر رہا ہے. مولوی عبد عمر اچروی جیسے ہرگسرائی کرنے والے بدعتی نے مقیاس حنفیت کے اندر لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا، لیکن آپ دیکھ رہے تھے کہ اللہ کیا کرے گا. انا للہ وانا الیہ راجعون، گویا کہ آپ حق تعالی شانہ کا امتحان لے رہے تھے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ پر اس سے جو صدمہ آیا ہے، احادیث پڑھنے والا ایک ادنا مسلمان بھی اس کا وہم نہیں کر سکتا، لیکن کہتے ہیں ملا باشد کی چپ نہ شوا، اور کوئی بات نہیں بنی تو یہ بات کی تھی. علامہ آلوسی نے روح المانی کے اندر لکھا ہے کہ ان آیات اور واقعہ سے اہل اللہ اور بزرگان دین کا، بالخصوص سید الرسل اجمعین آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا، عالم الغیب نہ ہونا بالکل واضح. قافلہ روانہ ہوا چلا گیا، ام المومنین جب جنگل سے وہاں پہنچی تو کوئی قافلہ نہیں ہے، نہ کوئی قافلے کا کوئی فرد ہے، ما بہا احد ولا انیس، بخاری میں ایک انسان نظر نہیں آ رہا. ام المومنین حیران رہ گئی اور انتہائی پریشان ہوئی، کیونکہ بی بی تو گھر سے کبھی نکلی نہیں تھی، نہ اسلامی خواتین بغیر رجال و محارم کے نکلا کرتی ہے. تو جس جگہ سے قافلہ چلا تھا اسی جگہ ام المومنین بیٹھ گئی، اس خیال سے کہ آگے چل کر ان کو پتہ چل جائے گا تو مجھے لینے کے لیے یہی آئیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفوان کو زکوانی السلمی کو مقرر کیا تھا کہ گری پڑی چیز اٹھا لا، قافلے سے کچھ سامان رہ گیا ہو، کوئی چادر اور کپڑا رہ گیا ہو، یا کسی کی کوئی چیز پیچھے رہ گئی ہو تو اسے اٹھا کے لے آئے. حضرت صفوان زکوانی جب وہاں پہنچے تو ام المومنین بیٹھی ہوئی تھی. بخاری میں ہے فرعا سواد ہے انسان ہے، اس نے محسوس کیا کہ کوئی انسان بیٹھا ہوا ہے. لکمم کے پختوں کے وایو دے انسان کالبوتی اولی دے. تو جب اس کو اندازہ ہوا کہ یہ تو ام المومنین ہے تو فستر جا، اس نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. اور اس نے اونٹ بٹھایا اور اس کے اوپر کجاوا رکھا، اور بخاری میں ہے کہ اس نے کپڑا باندھا. ام المومنین سے کہا کہ کپڑا پکڑے آپ تاکہ اس کا ہاتھ حضرت ام المومنین کے جسم کو ٹچ نہ ہو جائے. اور ام المومنین اس طریقے سے ہودج کے اندر کجاوے میں بیٹھ گئی، اور صفوان زکوانی نے وہ اونٹ روانہ کر کے قافلے کے پیچھے پہنچ گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق کو آگے چل کر اندازہ ہوا کہ حضرت عائشہ نہیں ہے، تو انہوں نے قافلہ روک لیا. اور اتنی جلدی میں اور عجلت میں ام المومنین وہاں پہنچ چکی ہے کہ ابھی انہوں نے کسی کو روانہ نہیں کیا تھا کہ حضرت صفوان زکوانی سلمی نے وہاں پہنچا دیا. بس اتنی سی بات تھی، لیکن منافقین جو اسلام کی جڑیں کھوکھلی کرنے اور مسلمانوں کو طرح طرح اذیتیں پہنچانے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعائیں لینے اور اللہ کے قہر و غضب کو دعوت دینے کے لیے تھے، انہوں نے اس سے ایک تومار بنا دیا اور یہ کہنا شروع کر دیا کہ فلاں شخص کے ساتھ راستے میں رہ گئی تھی، اور فلاں شخص کے ساتھ جنگل چلی گئی تھی، اور فلاں شخص کے ساتھ ایسا ہوا اور ایسا ہوا، اور یہ باتیں انہوں نے پھیلائی. اس میں بعض نیک مسلمان حضرت مستح، حضرت حسان اور زینب بنت جحش کی بہن حمنا، ایسے پاک نیک صالح مسلمان، وہ بھی بعض باتوں کے شکار ہو گئے. بعض لوگ نیک ہوتے ہیں اور صالح ہوتے ہیں لیکن کانوں کے کمزور ہوتے ہیں. اللہ رب العالمین نے ان سے بھی سخت گلہ کیا ہے کہ تمہیں کیا حق ہے ایسی باتیں کرنے کا. جب مدینہ منورہ یہ پہنچے اور یہ باتیں شروع ہو گئی تو صحابہ بہت غمگین ہو گئے. منافقین کی تعداد اچھی خاصی تھی، قاری ثناء اللہ پانی پتی نے لکھا ہے کہ 70 سے کم کبھی نہیں تھے، اور 200 سے متجاوز معلوم ہو رہا ہے. اب 200 آدمی کسی کے گھر کے بارے میں محلوں میں اور جگہ جگہ باتیں کریں تو پریشانی ہوتی ہے نہیں. اور لوگ ایسے کہ زبان سے کلمہ پڑھتے تھے اور مسجد میں آ کے نماز پڑھتے تھے. تو مارے آستین سے بچنا بھی بہت خطرناک ہے کہ کفار سے تو لڑائی ہو جائے گی لیکن اپنے لوگوں کے ساتھ کیا کریں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے آزردہ اور پریشان ہوئے، آپ گھر تشریف لاتے تھے اور حضرت عائشہ سے بات چیت نہیں فرماتے، صرف گزرتے ہوئے کہتے تیکے تیکے، کیسی ہے تیکی پیکی، اور کچھ ارشاد نہیں فرماتے. ام المومنین بخاری میں فرماتی ہے کہ میں حیران رہ جاتی تھی اور میرا غم بڑھتا جاتا تھا کہ حضرت کا وہ پرانا لطف اور مہربانی اور محبت کہاں چلی گئی. کہا ایک دن میں حضرت مستح کی والدہ کے ساتھ رات کو قضاء حاجت کے لیے جنگل جاتی تھی، اور ہمارے گھروں میں اس وقت بیت الخلاء نہیں بنے تھے، مرد دن میں اور خواتین راتوں کو نکلتی تھی، تو مستح بڑی عورت تھی، ان کی ام مستح، تو چادر میں پاؤں پس گیا اور وہ لڑک گئی، تو جیسے ہی وہ گر گئی اس کے منہ سے نکلا کہ تا ایسا مستح، وہ مستح غرق ہو جا، وہ مستح رکشی، اپنے بیٹے کو بد دعا دی. تو ام المومنین کو اتنا بھی غیب کا علم نہیں. دیکھو وہ فرماتی ہے بے سما قلتے اتسبین رجلا شہد بدرا، بہت بری بات کہہ گئی، آپ کا بیٹا تو بدری صحابی ہے، بدری صحابی کو کوئی گالی دے سکتا ہے یا بد دعا؟ تو اس نے کہا یا ہنتا ہے نہ سمجھ، آپ کو پتہ نہیں کہ وہ کیا باتیں کرتا ہے؟ تو ام المومنین نے کہا کہ نہیں کیا باتیں کرتا ہے؟ کہا وہ کتنی باتیں ہو گئی ہے، پورا شہر بھر گیا باتوں سے، اور وہ تو آپ کے بارے میں ایسا ایسا کہتا ہے کہ یہ صفوان کے ساتھ جنگل چلی گئی تھی. تو ام المومنین فرماتی ہے کہ مجھے جنگل میں قضاء حاجت کی ضرورت بھی نہیں ہوئی خفگان کی وجہ سے، اتنا سخت صدمہ ہوا. اور فرماتی ہے کہ مجھے پتہ نہیں چلا کہ میں واپس کیسے آئی ہوں، اور جب واپس آئی تو بستر پر گر گئی، وزدادت مرضی، اور بیماری اور بخار بڑھ گیا، اور ساری رات جو ہے فرماتی ہے کہ مقتحلت نوما ولا يرقى لي دمع، نہ میں سو سکی نہ ایک قطرہ میرا سوکا، ساری رات روتی رہی. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو حضرت عائشہ نے ان سے کہا کہ اگر اجازت ہو تو میں اپنی ماں کے گھر جاؤں، کیونکہ عورتیں جب ماں کے گھر چلی جاتی ہیں تو ان کے اختیارات بڑھ جاتے ہیں، مائیں بہت خیال رکھتی ہے، اور وہ چونکہ خاون کے گھر میں ایک قسم کی محبوس ہوتی ہے، وہاں سب لوگ اس کی خدمت میں لگ جاتے ہیں، اور ماں کا گھر تو عورت کے لیے گویا کہ شہنشائیت ہوتی ہے. تو ام المومنین کا مقصد یہ تھا کہ وہاں پتہ کر لوں گی کہ یہ باتیں کیا ہوئی ہیں، کس کس نے اٹھائی اور یہ باتیں کیوں ہو رہی ہیں. فرمایا وہاں جب میں گئی تو میں نے دیکھا کہ میرے والد ایک جگہ اور میری والدہ دوسرے جگہ غمگین بیٹھے ہیں، میں سمجھ گئی کہ اچھا ان کو بھی پتہ چل گیا. لیکن میری ماں نے مجھے تسلی دی اور کہا کہ جب عورت حسینہ ہو اور خاون کو بہت پسند ہو اور اس کی بہت ساری شوکنیں ہوں تو وہ اس کے ساتھ حسد کرتی ہے، یعنی یہ سب باتیں تیری شوکنوں نے بنائی ہیں. عورتیں اکثر ماں یہی سمجھتی ہیں جو کچھ بھی ہوا کہ اس کی شوکن، اس کی نند، اس کی بھاوج، اس کی ساس، یہ سب کچھ کرتی ہے. یا میرے ہاں ایک عورت آتی تھی اور وہ کہتی تھی کہ میرا بیٹا بہت اچھا ہے لیکن اس کی بیوی صحیح نہیں ہے، کوئی ایسی تعویذ لکھو کہ اس کی جو بیوی ہے نا اس کی ماں مر گئی یعنی ساس. تو میں اس سے بہت تنگ آیا، میں نے کہا میں ایسی تعویذ لکھ دوں گا لیکن آپ بھی مر جائیں گی، دونوں مر جائیں گی. تو دو تین مہینے بعد میرے پاس دوبارہ آئے، کہا بسم اللہ کرے چلو دونوں مر جاتے ہیں. اس سے اتنی تنگ آ گئی تھی کہنے لگی بس ٹھیک ہے میں بھی مروں وہ بھی مرے، ہم تو ڈوبے ہیں سنم تم کو بھی لے ڈوبے. ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، انہوں نے جب اپنے والدین سے سب سے یہ باتیں سن لی تو اور غم بڑھ گیا. اس دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی آ تشریف لاتے لیکن بیٹھتے نہیں تھے، یہاں تک کہ ایک مہینہ گزر گیا، بلکہ اکثر روایات میں ہے کہ مہینے سے بھی زیادہ دن ہو گئے. اور مدینہ منورہ میں ایسا سانحہ تھا اور صحابہ ایسے غمگین تھے کہ بعض صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے غم دو موقعوں پہ دیکھا ہے، ایک عف اور تہمت کے بعد مدینے کا حال، اور دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے دن، تیسرا دن ہم نے مدینے میں غم کا نہیں دیکھا. ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور بیٹھ گئے اور حضرت عائشہ سے کہا کہ یا عائشہ ان کنت الممت بذنب، اگر آپ سے یہ گناہ ہو چکا ہے فاستغفر اللہ، اللہ سے معافی مانگ. باقاعدہ پیغمبر فرما رہا ہے کہ معافی مانگ. اور ایک روایت صحیح مسلم میں ہے، آپ نے فرمایا میرے کان میں کہہ دو میں خدا سے کہہ دوں گا کہ معاف کر دے. اور یہ بھی فرمایا ان العبد اذا اذنب ذنبا ثم اعترف تاب وتاب تاب اللہ علیہ، ایک بندہ جب گناہ کر کے اللہ سے معافی مانگے خدا تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شدید ترین غصہ آ گیا. تو وہی حضرت تو بالکل سچ سمجھ رہے ہیں اس کو کہ یہ واقعہ ہو چکا ہے، آپ بیٹھ گئی اور آپ نے اپنی والدہ کو کہا کہ عجیبی حضرت تو آپ جواب دے رہے ہیں کیا فرما رہا؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہم تو جواب نہیں دے سکتے. تو ابو بکر صدیق کو کہا کہ ابا جان آپ جواب دیں. تو ابو بکر صدیق نے کہا کہ میں تو حضرت سے بات نہیں کر سکتا. تو حضرت عائشہ بیٹھ گئی اور فرماتی ہے کہ میں نے زیادہ قرآن نہیں پڑھا تھا لیکن اس نے تقریر شروع کی اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اگر میں کہوں کہ میں نے یہ کام کیا ہے واللہ اعلم انی لبریہ اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوا ہے, میں بالکل پاک صاف ہوں. لا تصدقون نہیں, تم کہاں مانتے ہو؟ کیونکہ لوگوں کی باتیں دل میں بیٹھ گئی ہے اور اگر میں کہوں کہ میں نے یہ کام کیا ہے تو اللہ تو جانتے ہیں کہ میں نے نہیں کیا, میں کیسے جھوٹ کا اعتراف کر دوں؟ اور میرا معاملہ وہی ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام کے والد حضرت یعقوب نے اپنے نافرمان بیٹوں کے سامنے کہا تھا. تو غصے کی وجہ سے حضرت یعقوب کا نام بھول گئی, ابو یوسف کہا, یوسف علیہ السلام کے والد. اور پھر فصبر جمیل واللہ المستعان ولا ما تصفون کی آیت پڑی کہ صبر ہی ٹھیک ہے, اللہ سے مدد مانگتی ہوں ان تکالیف پر جو مجھے پہنچ رہی ہے. ام المومنین نے یہ گفتگو ختم کی اور یہ غم سے نڈھال ہو کر کے بستر پر گر گئی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے, ایک مہینہ گزر گیا تھا لیکن وہی نہیں آ رہی تھی, وہی رک گئی تھی آزمائش کی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی کی کیفیت شروع ہو گئی. اور حضرت پر جب وہی کی کیفیت شروع ہو جاتی تو آپ کا رنگ سرخ ہو جاتا تھا اور پیشانی پر پسینے آنے شروع ہو جاتے اور سخت سردی کے موسم میں موٹے موٹے پسینے گرتے تھے جیسے یاقوت مرجان ٹپکتے ہو. تو صحابہ احترام و ادب کے پیش نظر حضرت کے اوپر چادر ڈال لیتے تھے کہ اور لوگ نہ دیکھیں. وَإِنَّهُ لَيَأْخُذُهُ الْبُرَحَا بخاری میں ہے, ایسا معلوم ہوتا تھا کہ شدید بخار ہو گیا یک دم. کچھ دیر بعد ثم سر عن ہو, وہی کی کیفیت جاتی رہی. اور حضرت سے جب وہی کی کیفیت ختم ہو گئی آپ کو دیکھا گیا, ان وجہ تلالا, آپ کا چہرہ خوشی سے چمک رہا تھا. اور حضرت نے پہلا لفظ جو فرمایا یا عائشہ ابشری, عائشہ مبارک, اللہ تعالی نے تیرے حق میں سورۃ نور نازل کی اور یہ آیات, ان الذین جاؤ بالافک عصبۃ منکم, بے شک وہ لوگ جو آ چکے ہیں اس جھوٹ کے ساتھ وہ ایک گروہ ہے تم میں سے, یعنی منافقین. لا تحسبوہ شرا لکم, مسلمانوں کو تسلی دی کہ اس واقعے کو خیال نہ کرنا بہت زیادہ برا تمہارے لیے, بل ہو خیر لکم, بلکہ اس میں بہتری ہے تمہاری. یقیناً وقتی تکلیف گزر گئی ایک مہینے کی, لیکن قیامت تک کے لیے عائشہ کی صداقت اور اس کی عفت اور پاک دامنی الفاظ وحی کے ساتھ بیان ہوتی رہے گی. یہ تمہارا کم احساس و احترام ہے کہ بڑے بڑے انبیاء اور بڑے بڑے صادقین کی برأت کے لیے اللہ نے امت کے افراد کو چنا, لیکن ام المومنین کی برأت اور عفت کے لیے اللہ تعالی نے خود مدافعت فرمائی. علامہ آلوسی نے لکھا ہے کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے ہی فرمایا کہ ایک جماعت ہے تم میں سے جو جھوٹ بول چکی ہے, تو فوراً فرمایا کہ لا تحسبوا شرا لکم. یہ اس موقع پہ کہا جاتا ہے کہ حاضرین کا حال بہت خراب ہو اور بہت غیر ہو, صدمہ بہت بڑا ہو, تو یک دم تسلی دی کہ اتنا برا نہ سمجھنا اس کو, بلکہ اب جو رحمت کی آیت آئی ہے اور عفت اور پاک دامنی کی, اس سے تمہارے دل جوئی اور دل کا ساز و سامان بہت زیادہ ہوگا اور قیامت تک تم اب اس واقعہ پر فخر کرو گے. لکل امرئ منہم ما اکتسب من الاثم, واسطے ہر انسان کے ان میں سے جس نے کمائے یہ گناہ اس کو سزا ملے گی. والذی تولا کبرہ منہم, اور وہ شخص جس نے اٹھایا بیڑا جھوٹ کا ان میں سے, عبداللہ ابن ابی ابن سلول راس المنافقین, لہو عذاب عظیم, اس کے لیے عذاب بہت بڑا ہوگا. اللہ, ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ آیات جب حضرت نے پڑھ کے سنائی تو میرے والدین نے مجھے کہا کہ قومی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اٹھو اور حضرت سے معافی مانگو اور شکر بجا لاؤ. تو حضرت عائشہ نے کہا کہ لا احمد الا اللہ، میں تو صرف خدا کا شکر کروں گی. حضرت کا کیوں کروں؟ حضرت تو پہلے سے موجود ہے، وہ تو مجھ سے فرماتے ہیں کہ تو کر چکی ہے معافی مانگ، اور میرے کان میں کہے تاکہ میں اللہ سے کہوں تو بہت گلہ ہے، کیونکہ ام المومنین صرف امتیہ نہیں ہے، بیوی بھی ہے. اور میان عاشق و معشوق رمز اس کرامن کاتبین راہم خبر نیز، میاں بیوی میں ایسے مسائل بھی ہوتے ہیں کہ اور لوگوں کو اس کی تشریح کرنے کی حاجت نہیں ہے، محدثین خام خام چیز میں ٹانگیں نہ اڑا ہے. لیکن طرف تماشا یہ ہے کہ مبتدین کہتے ہیں معاذ اللہ کہ ام المومنین جو تھی وہ وہابیہ تھی، کیونکہ حضرت کے لیے اٹھی نہیں نا. انہوں نے کہا لا احمد الا اللہ، میں تو صرف خدا کا شکر کر سکتی ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے احسان فرمایا اور نبی کو پابند کیا کہ میری برت کا اعلان کر لیں. ام المومنین یہ بھی فرماتی ہے بخاری میں کہ مجھے یہ تو یقین تھا کہ اللہ رب العالمین میری طرف سے دفاع کرے گا، لیکن میں یہ سمجھتی تھی کہ انہ لیرا رویا، حضرت کوئی خواب دیکھ لیں گے، خواب نبی کا وحی ہے، اس میں تسلی اعلان ہو جائے گا. ولکان شانی احکر من ان یتکلم اللہ فی قرآن یقرا، میں اپنے آپ کو اس سے کمتر سمجھتی تھی کہ میرے بارے میں آیت نازل ہو جائے اور اللہ اس پر کلام کرے اور قیامت تک اس کی تلاوت جاری ہو. لولا اس سمے تم، کیوں نہیں ہوا جس وقت تم نے سن لی یہ باتیں، ظن المومنون والمومنات بانفسهم خیرا، گمان کر لیتے مسلمان مرد و مسلمان عورتیں اپنے بارے میں بہتر. وقالوا، اور کہہ دیتے ھذا افک مبین، یہ جھوٹ ہے بالکل واضح. اللہ مسلمانوں سے شکوہ کرتے ہیں، وہ مسلمان حمنا اور مستح اور حسان بن ثابت شاعر رسول، وہ بھی پسل گئے تھے، باتوں میں آ جاتے ہیں، شاعر ذرا کچا ہوتا ہے مزاج. اب مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ بس یہ کہتے تھے کہ ہاں یہ تو ہمیں بھی پتا ہے کہ پیچھے رہ گئی، اور ہاں ہم کو یہ پتا ہے کہ صفوان کے ساتھ آئی گئی، تو پراپیگنڈے کے لیے تو ذرا سا سہارا کافی ہوتا ہے. اس دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، مسجد نبوی کے اندر قبیلہ اوس و خزرج کا جھگڑا ہوا ہے، اور آپ نے حضرت بریرہ سے دریافت کیا، بریرہ نے کہا کہ توبہ، حضرت عائشہ بڑی پاک ہے اور بڑی پاک دامن ہے، نو عمر ہے، آٹا گون کے رکھ لیتی ہے بھول جاتی ہے، بکری آگے کھا جاتی ہے، لیکن یہ جو باتیں ہیں یہ نہیں ہو سکتی. اور زینب بنت جحش جو حضرت عائشہ کے مقابلے میں رہتی تھی، کانت تو ساویمینی بخاری میں ہے کہ وہ ہمیشہ میرے ٹکر کی رہتی تھی، کیونکہ وہ بھی بہت بڑی قرشیہ ہاشمیہ عدنانیہ ہے، اور حضرت کی پوپیزاد بہن بھی تھی، اور ان کے سابقہ خاوند اور نکاح کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا، پھر اس کا نکاح بھی آسمانوں پہ منعقد ہوا، تو وہ حضرت عائشہ کی باتیں ذہن چلنے نہیں دیتی تھی، اور اکثر حضرت عائشہ کو جواب دے دیتی تھی. لیکن اس موقع پر جب اس سے پوچھا گیا تو اس نے کہا احمی سمعی و بصری، خبردار کہ میں اپنی زبان اور کان کو گناہگار کر لوں. حضرت عائشہ ایسی پاک و پاک دامن ہے کہ مجال نہیں ہے کہ اس کے اوپر دھبے کا چینٹا پڑ جائے. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ زینب بنت جحش تقوادار بہت بڑی تھی، پرہیزگار تھی بہت بڑی، تو پرہیزگار آدمی مضبوط رہتا ہے، اور جس میں تقویٰ کی کمی ہو وہ باتوں میں جلدی آ جاتا ہے. اور حضرت علی سے پوچھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے، حضرت علی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت پوچھا تھا کہ آپ اس بارے میں سوچ رہے تھے کہ میں حضرت عائشہ کو رکھوں یا نہیں، نوبت یہاں تک پہنچی، تو حضرت علی نے کہا کہ لئی زیق اللہ علیک والنساء سواہا کثیر، کوئی آپ کے ساتھ خدا نے تنگی تو نہیں کی ہے، اور عورتیں کم ہیں چھوڑے اسے. حضرت عائشہ عمر بر ناراض رہی اور فرماتی تھی کہ یہ کیسے مشورہ دیا ہے، اگر اللہ کے نبی مجھے طلاق دے دیتے تو یہ تو بات پکی ہو جاتی خواہ خواہ کی. اور فرماتی تھی کہ کان علی مسی بی، حضرت علی میرے بارے میں بدگمان ہو گئے تھے. ہم نے دور حدیث کے طلباء سے عرض کیا ہے کہ اصل میں دو پروگرام تھے، ایک حضرت کی تسلی کا وہ اصل تھا، اور ایک ام المومنین کی عفت کا وہ اس کا تابع تھا. حضرت علی کا مطلب یہ تھا کہ جب میں یہ کہوں تو حضرت کہیں گے کہ نہیں بالکل نہیں، تو حضرت عائشہ کی عفت پیغمبر کی طرف سے ثابت ہو جائے. اس کی مثال میں اس طرح دیتا ہوں جس طرح میں تم لوگوں سے ناراض ہو جاؤں اور کوئی شخص آ کے مجھے راضی کرنے کے لیے کہے کہ آپ کی شان اور مرتبہ یہ نہیں کہ ایسے لوگوں سے ناراض ہوتے ہیں، ان کو رہنے دے، ایسے ہزاروں ہو رہیں گے، آپ اپنا کام جاری رکھیں. تو مقصد تم لوگوں کی آبرو ریزی نہیں ہے بلکہ اس طریقے سے مجھے راضی کرنا ہے. لیکن اگر کوئی زیادہ لطیف طبیعت کا ہو اور وہ محسوس کر لے کہ بھئی ہمیں رگڑنے کی کیا ضرورت تھی، ویسے ہی مولانا کو راضی کر لیتے، تو یہ اس کا اپنا مزاج ہے. ورنہ اس راضی کرنے والے کا تو طریقہ ارضا یہ ہے کہ ایسے موقع پہ آدمی خاون کو کہتا ہے کہ بیوی کو رہنے دے، وہ ایسی ہے، مقصد اس کو خوش کرنا ہے. لیکن ام المومنین بہت لطیف طبیعت کی ہے اور بہت زیادہ فقیہ ہے، اس نے اس کو نوٹ کیا اور اس نے کہا کہ نہیں، یہ مشورہ صحیح نہیں دیا گیا ہے. تو ام المومنین کے حق میں تو صحیح نہیں ہے، مگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں بیش بہا تھا، اور علی کے سامنے حضرت کی تسلی تھی نہ کہ ام المومنین کی، اس لیے حضرت علی اس سے بالکل بری ہے. اور جو نتیجے بعد میں بنا ہے یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اس کا ذمہ دار نہیں ہے. یا ایک دفعہ مولانا سلیم اللہ خان سے مدظلو کی موجودگی میں سواد اعظم کا اجلاس، اجلاس شہر بھر کے علماء کا تھا، ہمارے مرحوم مولانا عبد السمی رحمۃ اللہ علیہ نے یعنی کھڑے ہو کر اس مقصد کے لیے کہ سواد اعظم بہت اچھی تنظیم ہے، اور انہوں نے کہا کہ یہ سواد اعظم جیسی بھی لولی لنگڑی ہے لیکن اس کا اوپر افسران پر بڑا روب ہے. بس یہ کہنا تھا کہ مولوی طیب نقشبندی جو ہے وہ کھڑے ہو گئے، اور اس نے کہا بس میں بائیکاٹ کرتا ہوں اجلاس کا، میں کراچی ڈویژن سواد اعظم کا صدر ہوں اور میرے سامنے میری جماعت کو لولی لنگڑی کہا جا رہا ہے، اور ایک ہنگامہ کھڑا ہو گیا. تو میں نے مولوی طیب صاحب کو پکڑا اور میں نے کہا تم ڈویژنل صدر ہو، سلیم اللہ خان پورے پاکستان کا صدر ہے، ان کو رہنے دینا، وہ کیوں ناراض نہیں ہو گئے؟ نہیں وہ ناراض ہوئے نہ میں ناراض ہو گیا. تو مجھے یہ واقعہ یاد آیا کہ اچھا حضرت عائشہ اس طریقے سے حضرت علی کی بات پکڑ دی تھی اور کہتی تھی کہ کان علی مسیم بھی، علی میرے بارے میں سوئی زن کر رہے تھے. سوئی زن نہیں، ان کا مقصد بھی جماعت کی برتری بیان کرنی تھی، لیکن الفاظ حقیرہ کے ساتھ. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتی ہے کہ نہیں، حضرت علی سے میرے بارے میں خطا ہو گئی. بعض روایات میں ہے کان علی مسلم بھی، مان چکے ہیں. حضرت شاہ سے اب لکھتے ہیں کہ نہیں مسلم ہے، بچ گئے تھے، یعنی علی میرے بارے میں تہمت سے بچ گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی حضرت نے پوچھا کہ کیا کرنا چاہیے، تو حضرت عمر نے پوچھا کہ یہ نکاح عائشہ سے خود کیا ہے یا بامر الہی کیا ہے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ نبی کو اجازت نہیں ہے کہ کسی عورت کو رکھے یا چھوڑے مگر خدا کے کہنے سے. تو حضرت عمر نے کہا میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ نبی کے لیے ایسی عورت کا انتخاب کرتا ہے جو کہ معاذ اللہ بد چلن ہو، یہ نہیں ہو سکتا. تو عمر پر حضرت عائشہ یاد کرتی تھی کہ عمر بڑے آدمی ہے تو قابل ترین مشورہ دیا ہے. بہرحال مجلس کے اندر آراء مختلف ہوتے ہیں. اللہ رب العالمین فرماتے لولا سمعتموہ، کیوں ایسا نہیں ہوا جب تم نے سن لی یہ بات، ظن المومنون والمومنات بانفسہم خیرا، گمان کر لیتے مسلمان مرد و مسلمان عورتیں اپنے اپنے دل میں بہتری کا. وقالو، اور کہہ دیتے ھذا افک مبین، یہ جھوٹ ہے صریح. صحابہ پر تہمت، یہ صریح جھوٹ. تو جس شخص نے کہا ہے کہ معاویہ نے سنت توڑی اور معاویہ نے شریعت بدل ڈالا اور معاویہ نے سونا اور چاندی اپنے لیے چنا اور حضرت عثمان نے خلافت کی مال و دولت بیت المال کے رشتہ داروں میں تقسیم کیا اور حضرت عثمان کے طرز عمل سے اسلامی خلافت کو دھچکا لگا اور یہ ہوا وہ ہوا، اس کتاب کا نام ہے کتاب الافک والکذب، خلافت ملوکیت کا نام ہے کتاب العفق والکذب، جھوٹ کا پلندہ، اور وہ کتاب جس میں صحابہ کے اوپر تہمت باندھی گئی، کتاب العفق والکذب۔ مودودی کی کتاب خلافت ملوکیت اور تفہیمات کا نام ہے کتاب العفق، صحابہ پر تہمت تراشی پر مشتمل کتاب۔
لولا جاؤ علیہ بأربعۃ شہداء،
کیوں نہ لائے اس واقعے پر چار گواہ، واقعہ ہوا ہی نہیں، گواہ کہاں سے لائے۔
فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاء،
پس اگر یہ نہ لا سکے چار گواہ، فَأُولَئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ، پس یہ لوگ اللہ کے ہاں جھوٹے ہیں۔ اب اس آیت کا مقصد سمجھو، بات تو پہلے واضح ہو گئی کہ اللہ نے فرمایا جاؤ بالعفق، کی جھوٹ بولتے ہیں جنہوں نے یہ بات کہی، اور فرمایا مسلمانوں تمہیں ایسا کہنے کا حق نہیں تھا، تم اپنے دل میں سوچ رہے تھے نبی کی عفت و پاکدامنی کتنی ضروری ہے، کیوں بے احتیاطی کی باتیں کی، یہ بات تو ختم ہو گئی نا، اب کیوں فرمایا؟ اب اس لیے فرماتے ہیں کہ جو لوگ یہ کہہ چکے ہیں ان کی پٹائی کرنی ہے، یہ ایسا نہ کرتا۔ رافضی لعنت اللہ علیہ وقت اللہ و دوا برحم من العالم، وہ کہتے ہیں نہیں زنا تو ہو چکے ہیں، گواہ نہیں تھے، استغفر اللہ۔ اور کبھی کہتے ہیں کہ سورت نور جو ہے وہ صحابہ نے بیٹھ کر بنائی ہے، صحابہ بنا سکتے ہیں، صحابہ پر تنبیہ ہے کہ تم نے کیوں ایسی غیر ضروری باتیں کہی، اگر صحابہ بناتے تو یہ آیت ڈالتے، اس کو تو نکال دیتے بیچ سے، اور پھر ان سے پوچھنا چاہیے کہ علی نے کتنی آیتیں بنائی ہیں، اور فاطمہ و حسن و حسین نے کتنی سورتیں گڑی ہیں، آخر وہ بھی تو صحابہ کی جماعت کے افراد ہیں، اور ان کی موجودگی میں ایسے واقعات کیسے ہو سکتے تھے۔ چنانچہ منافقین نے چالبازی لڑی، وہ بچ گئے، اور انہوں نے کہا کہ ہم کو تو حملے سے پتہ چلا ہے، اور ہم کو تو حسان سے پتہ چلا، اور ہم کو تو مستح نے بتایا، یہ ان لوگوں کو آگے کر کے ان کو رگڑوایا، چنانچہ ان کو کوڑے لگ گئے، پٹائی ہو گئی ان کی۔
وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اگر نہ ہوتا فضل اللہ کا تم پر، ہمیں ربانی اس کی، فی الدنیا دنیا میں، یہ اللہ کا احسان تھا کہ اللہ تعالیٰ نے وہی نازل فرمائی، یہ خدا کا احسان تھا کہ اے مسلمانوں تم بچ گئے، والآخرۃ اور آخرت میں، لمسکم تو پہنچ جاتا تم کو، فیما فستم فیہ جن باتوں میں تم مشغول ہو گئے تھے، عذاب عظیم بڑا عذاب۔ فرمایا اگر اللہ تعالیٰ کی مہربانی نہ ہوتی کہ تمہاری توبہ قبول کی اور پیغمبر کی وجہ سے تم سے معاملہ نرم کیا، تو پیغمبر کی بیوی کے بارے میں ان عذاب آنا چاہیے تھا۔
اس وقت بولنے لگے تم اس کو اپنی زبانوں سے، تلقونہ، تلقا یا تلقا کے معنی فتلقا آدم من ربی کلمات، سیکھنا، جب تم بولنے لگے اس واقعے کو اپنی زبانوں سے۔ ام المومنین فرمایا کرتی تھی کہ ایسا نہیں پڑھو، ایسا پڑھو، استلقونہ ولقا یلقو، استلقونہ ولقا یلقو کے معنی ہے الاصرار بالکذب، مختار الصحاح اور الصحاح للجوہری، ولق ولق کے معنی ہے الاصرار بالکذب، مسلسل جھوٹ بولنا۔ استلقونہ بألسنتکم، جس وقت تم بولنے لگے یعنی مسلسل جھوٹ، وتقولون بأفواہکم اور بول رہے تھے اپنے منہ سے، ما لیس لکم بہ علم، کہ ہے ہی نہیں تم کو اس کا پتا، فتحسبونہ ہینا، تم سمجھتے تھے اس کو ہلکا، وہو عند اللہ عظیم، اور اللہ کے ہاں بڑا جرم تھا۔ آئے آئے، ولولا اس سمے تم، کیوں نہ ہوا جب تم نے سن لی یہ باتیں، قل تم کہہ دیتے، ما یکون لنا ان نتکلم بہذا، ہمیں اجازت نہیں کہ بول بھی لیں ایسی باتیں، سبحانکا خدا ذات تیری پاک ہے، ہذا بہتان عظیم، یہ بہتان بہت بڑا ہے۔ سبحانکا ہذا بہتان عظیم کا حاصل سمجھو کہ خدا جیسی تیری ذات پاک ہے، لیکن لوگ تو تہمت لگاتے ہیں نا، یہود نے، نصارہ نے، مشرکین نے، سب تہمتیں نہیں ہیں. قالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارہ مسیح ابن اللہ، تو فرمایا اس طرح پیغمبر کی بیوی پر بھی تہمت لگ سکتی، لگ گئی. جیسے تہمتوں سے تیری دامن الوہیت میں فرق نہیں آیا، ان کے ان تہمتوں سے پیغمبر کی عزت و ناموس پر کوئی بٹھا نہیں لگا. ایک سبحان کہاں ذا بہتان و نازیم، دوسری توجی خدایا تیری ذات پاک ہے، تیری پاکی کی قسم کہ یہ واقعہ بہتان ہے، قسمیہ ہو جائے. دو تیسری سبحانکا، جیسی تیری ذات پاک ہے ایسی ام المومنین پاک دامن ہے، ھذا بہتان عظیم، یعظکم اللہ، نصیحت کرتے تم کو اللہ، ان تعودوا لمثلہ ابدا، کہ نہ کرو اس جیسا واقعہ کبھی بھی، ان کو تم مومنین. ویبین اللہ لکم الآیات، بیان فرماتے اللہ تم کو آیتیں، واللہ علیم حکیم. ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، اب قاعدہ ذکر ہو رہا ہے، گزشتہ 18 آیتوں کا حاصل، گزشتہ 18 آیتوں کا ایک حاصل. ان الذین، بے شک وہ لوگ، یحبون، جو چاہتے ہیں، ان تشیع الفاحشہ، کہ پھیل جائے بے حیائی، فی الذین آمنوا، ایمان والوں میں، لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ان کے لیے عذاب ہوگا دردناک دنیا و آخرت میں. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتے ہیں تم نہیں جانتے. یہ تو بے حیائی عام کرنی ہے، اور یہ پراپیگنڈے کرنا، یہ تو بے حیائی کا اعلی کار بننا ہے. آیت سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ گناہ سے بڑھ کر گناہ کی نشر و اشاعت ہے. الماسیت الکبرا، اشاعت الفاحشہ، چنانچہ ہم بھی لوگوں کا حال جانتے ہیں، ہم بھی مولوی احمد رضا خان، مولوی امجد علی، مولوی نعیم الدین مراد آبادی کے سارے حالات سے واقف ہیں. ان کی زندگی بھی کوئی وحی کی نہیں تھی. ہمارے بزرگوں کی عبارات پکڑنے والے، ان میں شرم اور حیا نہیں، اور ہماری جماعت میں حیا ہے، ورنہ ہم بھی یہ عبارت عام کر سکتے ہیں کہ مولوی احمد رضا نے ملفوظات میں لکھا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی قبروں میں ان کی بیویاں پیش کی جاتی ہیں اور وہ ان کے ساتھ شباشی فرماتے ہیں. پیغمبر فرماتے ہیں نبی قبروں میں زندہ ہے، نماز پڑھتے ہیں. احمد رضا خان کہتے ہیں جمع کرتے ہیں. ہم بھی یہ بات عام کر سکتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ عبدالعزیز دباغ رحمت اللہ علیہ، ان کے مرید کی دو بیویاں تھیں. عبدالعزیز دباغ نے اپنے مرید سے کہا کہ ایک بیوی کے ساتھ جب جمع کرو تو دوسری کا پردہ کراؤ. رات کو تم نے ایک کی موجودگی میں دوسرے سے جمع کیا ہے. تو مرید نے پوچھا کہ حضرت والے کو کیسے پتہ چلا؟ فرمایا ایک پلنگ میں تم دونوں جمع کر رہے تھے، اس کے ساتھ ایک پلنگ خالی پڑا تھا. کہا جی حضرت. کہا اس میں میں تھا. وہی عجیب پیر ہے، مرید کو بیوی کے ساتھ ملنے بھی نہیں دے رہا. اور اس واقعے کا مقصد کیا ہے کہ مبتدئین کے ہاں پیر کو حق ہے کہ مرید کی بیوی استعمال کر لے، سیدھی بات ہے. جب اس کو پتہ چلے کہ جب میں جمع کرتا ہوں تو وہ ساتھ ہی رہتا ہے تو پردہ کیا کرے گا اس. حالانکہ حدیث میں ہے کہ کرامن کاتبین بھی اس وقت انسان سے ہٹ جاتے ہیں جب وہ بیوی کے ساتھ بشری تقاضا پورا کرتا ہے. لیکن یہ ایسے پیر ہیں ان کے ہاں مبتدئین کے کہ یہ ہٹتے ہی نہیں. اور لکھتے ہیں کہ ایک درگاہ پر، ایک درگاہ کا مرید تھا، تو ایک قافلے میں کنیزیں جا رہی تھی، درگاہ کا جو مرید تھا اس کو ایک کنیز بہت پسند آئی اور دیر تک اس کو دیکھتا رہا. پھر خیال آیا کہ میں تو حضرت کا مرید ہوں، مجھے ایسا نہیں ہونا چاہیے، واپس چلا گیا. یک لخت قافلے کے مالک کو خیال آیا کہ ایک حسینہ کنیز درگاہ کے نظر کر دوں، چنانچہ اسی کنیز کو پکڑ کے درگاہ پہ لے آئے اور وہاں پیش کر دیا. مولوی احمد رضا خان اپنے قلم سے لکھ رہا ہے کہ درگاہ سے آواز آئی کہ اب دیر کس بات کا ہے، جلدی پکڑو کمرے میں لے جاؤ، اپنا کام پورا کر لو، نہ نکاح کی ضرورت نہ تم نے کچھ نہیں، بس کھینچو اور گھسیٹو. ہم بھی یہ باتیں پھیلا سکتے ہیں جو لوگوں نے بہت بری لکھی کہ خان صاحب بریلوی کی عمر بہت تھوڑی تھی، صرف قمیض پہنے ہوئے تھے، ان دنوں میں شلوار نہیں پہنتے تھے. بریلی کے اندر طوائف آ گئی تو طوائف کو دیکھ کر مولوی احمد رضا خان صاحب نے قمیض آگے سے پکڑ کے آنکھوں پہ ڈالی تو طوائف نے کہا کہ واہ، جو چھپانے کا تھا وہ تو کھول دیا اور جو کھولنے کا تھا وہ چھپا لیا. تو احمد رضا خان صاحب نے نیچے کی طرف اشارہ کیا، آنکھ کو اشارہ کیا کہ جب یہ دیکھتی ہے تو وہ کھڑا ہو جاتا ہے اور اس کے کھڑے ہونے کے بعد نظام سارا درہم برہم ہوتا ہے. اب آپ بتائیں یہ بے حیائی اور بے شرمی کی باتیں علماء دیوبند کی شان ہے کہ ہم پھیلائیں؟ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ. یہاں ایک بریلوی آتا تھا، ایک دن پمفلٹ لے آیا. میں نے کہا یہ پمفلٹ جہاں سے نکلا ہے وہاں رکھو، ورنہ یہاں رہ نہیں سکو گے، مجھے جو پتہ ہے وہ تمہارے بڑوں بڑوں کو پتہ نہیں، مجھے اس سے آگے 50,000 واقعات معلوم ہے الحمدللہ جو بیان کرنے کے نہیں ہیں. اب سوال یہ ہے کہ یہ لکھتے ہیں احمد رضا خان کی زکاوت، یہ واقعہ زکاوت میں لکھا ہے، آپ ان سے پوچھیں کہ اگر کوکب نورانی نے کسی موقع پہ شلوار نہیں پہنی ہو، صرف قمیص لمبی پہنی ہو، یا تراب الحق نے یا اور کسی حق دک نے، تو آپ اس سے اور سامنے سے اجنبی عورت آئی تو آپ کیا کریں گے؟ آنکھ چھپائیں گے یا نیچے کیسے چھپائیں گے؟ بس یہ فکر کا پتہ چل جائے گا. کل میاں حجام جہاں منہ تھا اوروں کا سر، کل میاں حجام جہاں منہ تھا اوروں کا سر، آج اسی کوچہ میں خود اس کی حجامت ہو گئی. ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، بے شک وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ پھیلے بے حیائی. فی الذین آمنوا، ان لوگوں میں جو ایمان والے ہیں. مولوی احمد رضا خان کے ہدایے کے بخشش کا تیسرا حصہ سوئیں جو پاکستان میں نہیں لانا چاہتے. ہمارے بزرگ دوست قاری عبد الرشید صاحب لاہور والے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کی بے حساب بارشیں برسائے، جوان سالہ فوت ہو گئے، وہ بریلی گئے اور وہاں سے اٹھا لائے. تو ایک نسخہ مجھے بھیجا، میں نے استاد محترم مفتی ولی حسن صاحب سے کہا، بس وہ سنتے ہی مفتی ولی حسن چیخ چیخ کے رو پڑے، کہا خدا کے لیے اس کو نام کرو، ام المومنین کا خیال نہیں آپ کو. وہ نسخہ جیسے آیا ہے اندر رکھا ہوا ہے. اس کے ایک عبارت ذکر کرنے کی استطاعت نہیں آج. اس ظالم نے یہاں تک لکھا ہے کہ ام المومنین چست قمیض پہنتی تھی اور اس کے جسم کے حصے باہر نکلا دے دی، شعر میں کہا ہے باقاعدہ. تو مفتی صاحب باقاعدہ میرے استاد و شیخ تھے، میں نے کبھی اتنا غمگین نہیں دیکھا، بہت افسوس کرنے لگے. میں نے کہا حضرت آپ اطمینان رکھے، آج کے بعد کبھی بیان نہیں ہوگا، پوری جلدیں ہو، یہ تو ایک شعر کا ایک مصرع بتا رہا ہوں آپ کو. اعلام الاعلام بان ہندوستان دار الاسلام شائع کر رہے ہیں پاکستان میں، انگریز حکومت کو جو خدا کی رحمت کا ہے، ساری کتابیں چپ گئی، اعلام الاعلام نہیں چھپا. ان کو پتہ ہے کہ جڑیں کٹ رہی ہیں ان کی. بریلیت بھی کوئی مذہب ہے، وہ تو اسلام کے خلاف بغاوت ہے، وہ مسلک نہیں ہے، وہ تو بغات ہے، اوساط اور بغات ہے. مارقون من ہاذا الدین و من الایمان. ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه بے شک وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ پھیلے بے حیائی فی الذین آمنوا ایمان والوں میں لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ ان کے لیے عذاب دردناک ہوگا دنیا و آخرت میں واللہ یعلم وانتم لا تعلمون اور اللہ جانتے ہیں اور تم نہیں جانتے ہو. ٹیلی ویژن عام کرنا وی سی آر عام کرنا اس کو نہ منع کرنا یہ سب کے سب ان تشیع الفاحش عورتوں کا پردہ اتارنا ان کو حجاب اور برقعے سے باہر لانا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ اور اگر نہ ہوتا فضل اللہ کا تم پر اور مہربانی اس کی وان اللہ رؤوف الرحیم اور بے شک اللہ نرمی کرنے والے مہربان ہیں. یا ایھا الذین آمنوا ومسلمانوں لا تتبعوا خطوات الشیطان نہ چلو شیطان کے قدموں پر ومن یتبع خطوات الشیطان اور جو چلے شیطان کے قدموں پر فإنه یأمر بالفحشاء والمنکر بس وہ تو حکم کرتا ہے بے حیائی اور ناکارا کاموں کا. ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ اگر نہ ہوتا فضل اللہ کا تم پر مہربانی اس کی ما زکا منکم من احد ابدا زکا کا فاعل من احد ہے نہ پاک ہوتا تم میں سے کوئی کبھی بھی ولکن اللہ یزکی من یشاء لیکن اللہ پاک کرتے ہیں جس کو چاہے واللہ سمیع علیم. جب اس کا واقعہ ختم ہوا اور پتہ چل گیا کہ حضرت مستح اور حضرت حسان سے زیادتی ہو گئی ہے تو مستح حضرت ابوبکر صدیق کے بھانجے تھے اور حسان غریب تھے شاعر رسول تھے دونوں کو خرچہ نان نفقہ ابوبکر صدیق دے کے تھے. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عہد کیا قسم کھائی کہ آج کے بعد ان دونوں کو ایک لقمہ کھانے نہیں دوں گا. تو صحابہ کی شان کتنی بلند ہے. اللہ تعالی نے جب معاف فرما دیا تو ابوبکر صدیق سے بھی کہا کہ بزرگ لوگوں کو اور مالدار لوگوں کو یہ قسمیں نہیں کھانا چاہیے کہ آئندہ ان کو کچھ نہیں دیں گے. اللہ نے تو ان کو معاف کر دیا ہے تو اے ابوبکر تم بھی معاف کر لو. کیا تم یہ نہیں چاہتے ہو کہ اس کے بدلے میں تمہیں معاف کر دوں؟ تو جب آیت پوری ہو گئی تو ابوبکر صدیق رو پڑے اور فرمایا کہ اللہ اکبر اللہ تعالیٰ ان کی سفارش کر رہا ہے کہ نہیں ان کو کوئی سزا نہیں دینی ہے بس بات ختم ہو گئی. تو ابوبکر صدیق کو صحابہ کو سزا دینے کا حق نہیں تو مودودی کو کیا حق ہے کہ وہ کہے کہ معاویہ نے سنت تبدیل کی دین بگاڑا ظلم کیا بدعت نکالی عثمان نے اقربا پروری کی بیت المال کے پیسے تقسیم کیے اور ان کے طرز خلافت سے اسلام کو نقصان پہنچا. فلا حول ولا قوت الا باللہ کتاب الافک والکذب ولا یاتلی قسمیں نہ کھائیں اولو الفضل منکم بزرگ لوگ تمہارے وساتی اور کشائش والے فضل بیت باری دین کے ساتھ بیت باری دنیا کے ایوتو اولی القربا کہ نہ دے رشتہ داروں کو مستح والمساکین اور ناداروں کو والمہاجرین فی سبیل اللہ ولیعفو معاف کرے وليصفحوا درگزر کرے الا تحبون ان یغفر اللہ لکم کیا تم نہیں چاہتے ہو کہ معاف کر دے اللہ تم کو واللہ غفور الرحیم. چنانچہ ابوبکر نے کہا یا رب احب ان تغفر لی خدایا میں چاہتا ہوں کہ آپ میری مغفرت فرمائیں اور ان کا وظیفہ پہلے سے دوہرا کر لیا. ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات بے شک وہ لوگ جو تہمت لگاتے ہیں پاک دامن بے خبر مسلمان عورتوں پر غافلات جن کو ایسے واقعات کا پتہ تک نہیں لعنوا فی الدنیا والآخرہ لعنت کی گئی ان پر دنیا و آخرت میں ولہم عذاب عظیم اور ان کے لیے عذاب ہوگا بڑا. غافلات سے بعض مفسرین نے استدلال کیا ہے کہ خاتون کا نہ لکھ پڑھنا یہ جائز بہتر ہے. اور اس میں وہ روایت پیش کی گئی ہے کہ حضرت لقمان نے ایک بچی کو دیکھا جس کو خط سکھایا جا رہا تھا, تو اس نے دیکھ کے کہا لمن یثقل هذا السیف, یہ تلوار کس کے خلاف تیز کی جا رہی ہے. اور ایک روایت نقل کی گئی ہے کہ لا تعلمونہن الکتابہ, عورتوں کو خط کتابت نہ سکھاؤ, کہ ایسا نہ ہو کہ یاروں کو اور لڑکوں کو خطوط لکھنا شروع کریں. اس لکھت پڑھت سے وہ مراد ہوگی جو دین کے منافی ہے. خود دین سیکھنا, قرآن اور سنت سیکھنا, جس طرح مرد کے لیے ہے اس طرح خاتون کے لیے. آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی تسلی حدیۃ الکبریٰ نے دی, عالم تھی. ام المومنین عائشہ بچپن سے آپ کی گود میں لائی گئی, وہی تربیت پائی, اور آپ نے فرمایا خذو دینکم من الحمیرا, عائشہ سے دین کا اکثر حصہ سیکھتے رہو. اور آپ نے مدینہ منورہ کے انصار خواتین کی تعریف کی اور فرمایا نعم النساء نساء الانصار, انصاری عورتیں بڑی اچھی ہیں, یتفقہن فی الدین, دینی علوم حاصل کر رہی ہیں. ولم یمنہن الحیا, اور ان کو حیا مانی نہیں ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خواتین تبلیغ بھی نہیں کر سکتی. خواتین خواتین کو تبلیغ کر سکتی ہے اپنے محرموں کے ساتھ جا کر, اس میں کوئی شک نہیں. اس سلسلے میں مفتی رشید احمد صاحب یا مولانا مفتی سیف اللہ حقانی ہمارے بزرگ, ان دونوں کی رائے کمزور اور مرجو ہے, بلکہ سچی بات یہ ہے کہ 100% غلط ہے. اور مفتی رشید صاحب کے اس قسم کے واقعات ایک نہیں, اگر مفتی رشید صاحب کو مفتی شذوذ کہہ دیا جائے تو بھیجا نہیں ہوگا. اور وجہ صرف یہ ہے کہ مولوی محمد احمد باولپوری جو تبلیغ میں ایک فتنہ ہے, جماعت تبلیغ میں ایک بین الاقوامی فتنہ ہے, وہ شخص اس کی اور مفتی رشید صاحب کی ناراضگی ہے, تو وہ جہاد کے خلاف تقریریں کرتے ہیں اور یہ تبلیغ کے خلاف پرچے لکھ رہے ہیں. خدا تعالیٰ نے ہمیں دونوں شروں سے نجات دی. ہم جہاد اور تبلیغ دونوں کو دین کا حصہ سمجھتے ہیں. جہاد کے وقت جہاد ضروری ہے, اور جب کوئی اور کام نہ ہو تو تبلیغ دل کو خوش رکھنے کو غالب یہ خیال اچھا ہے. مسجد میں دسترخوان بچھے اور پیاز کٹے اور دال کھائے اور امیر صاحب آئے اور امیر صاحب جائے, تو یہ بھی کتنی اچھی بات ہے. تبلیغ والے جو جہاد کا انکار یا تاویلات کرتے ہیں, اندیشہ ہے کہ یہ زنادقہ ہو جائیں گے. اور بعض مجاہدین جو تبلیغی جماعت کو مار رہے ہیں, مسجدوں سے نکال رہے ہیں, یہ نئے دہشت گرد اور دین کے بدنام قسم کے, دین کو بدنام کرنے کے عناصر ہیں. ان کا میدان جہاد سے رتی برابر کوئی تعلق نہیں, خالص جہاد کے نام پہ چندے کھانے والے ہیں. جہاد تو مدرسے کر رہے ہیں اور جہاد تو علماء حق کرتے ہیں, جس میں تبلیغ بھی موجود ہے اور مجاہدین بھی موجود ہیں الحمدللہ. آپس میں ٹکراؤ کی کیا ضرورت پیش آئی؟ خام خام ٹکراؤ دلیل ہے کہ اخلاص نہیں ہے, اور ٹکراؤ دلیل ہے کہ ایمان کامل نہیں ہے, ناقص ایمان. ہم تو ان لوگوں کی خدمت دین کی بلندی کے معترف ہیں جن سے ہمارے بہت سارے بزرگ ناراض ہیں. آپ وقتاً فوقتاً سنتے ہیں, کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ واقعی انہوں نے اخلاص کے ساتھ توحید و سنت کی خدمت کی. ہم اس قلم کو بھی چلنے نہیں دیتے ہیں جو ان کو پرتان کرے, اس لیے کہ بعد میں ایسے اشاعت والے آئے غالی و متشددین جو جادہ حق سے ہٹے ہوئے ہیں, تو وہ گمراہ اور بے دین ہوں گے. ان کے بزرگ جو ہمارے بھی بزرگ اور سرمایہ تھے, وہ کیوں گمراہ ہوں گے؟ ان کے تان اور لان سے وہ کیوں متاثر ہے؟ ان کا دامن اس سے پاک و صاف ہے. بے شک وہ لوگ جو تہمت لگاتے ہیں پاک دامن بے خبر مسلمان عورتوں پر, سبحان اللہ, عورت کے لیے ہر چیز جاننے کی کوئی ضرورت نہیں، بس وہ آپ کی بیوی کا کیا نام ہے، اس کا نام ہے الدجاجۃ المخلات، میں جب بھی گھر جاتا ہوں موجود نہیں ہوتی، آج بازار گئی ہے، آج فلاں سیکشن میں شرکت کر رہی ہے، والدجاجۃ المخلات مرغی کوچہ گشت، اور تجھے کیا کام ہے، وہ عورت کی زیب و زینت اور عفت اس میں ہے کہ گھر میں رہے، عورت یہ کہتی ہے اوف گھر میں کیسے رہیں گے، تم خراب ہو گئی عادت ہو گئی نا، چلنے پھرنے کی عادت ہو گئی، ہم عورت تو کسی نیک مجلس میں پردے میں آئے وہاں سے سیدھا اپنا گھر پہنچے اور اپنے گھر کا بناؤ سنگار کرے، حفاظت کرے، قصہ ختم، عورت کا تو یا گھر ہے اور یا گور ہے، اور جو ادھر ادھر پھر رہی ہے عورتیں نہیں ہیں تو زنخ ہیں، خواجہ سرا ہے، میں نے بتایا نہیں تھا کہ ایک عورت یہاں آئی اور اس نے مجھے اس طرح ہاتھ رکھے کوک پہ اور کھڑی ہو گئی، کہا ہم نے کیا کمی ہے کہ آپ اکثر عورتوں کے ادھر ادھر کرتے رہتے، تو میں نے اور کچھ نہیں کہا، میں نے کہا تیری داڑھی کدھر ہے، کہنے لگی داڑھی داڑھی ہے، اور چل پڑی، ہنسی اس کو بھی آ گئی بہت، ایک داڑھی مونڈا بیٹھا تھا میرے ساتھ، میں نے نہیں دیکھا تھا، جب وہ عورت چلی گئی تو وہ بھی غائب تھا، میں نے کہا آپ کہاں گئے، کہ میں تپائی کے نیچے سر دے دیا کہ وہ میرا نام نہ لے، میں نے کہا اگر وہ تیرا نام لے لیتی تو میں کہتا یہ تم میں سے ہم میں سے نہیں ہے، ایک بزرگ نے کہا ہے ان کے ایک بھائی تھے جن کی داڑھی نہیں تھی، تو لوگ آ کے دیکھتے تھے کہ اتنے بڑے عالم ہیں اور اس کے بھائی کی داڑھی نہیں، عالم بہت بڑے تھے، تو وہ ایک دن لوگوں پہ غصے ہو گئے کہ آپ میرے بھائی کو دیکھ کر کیوں خفا ہوتے ہیں کہ اس کی داڑھی نہیں، اور نے کہا حضرت داڑھی کیا بھائی، بچہ جو پیدا ہوتا ہے تو ماں باپ دونوں سے پیدا ہوتا ہے یا ایک سے پیدا ہوتا ہے، تاکہ دونوں سے، کہا میں باپ پر گیا ہوں اس کی داڑھی تھی، یہ ماں پر گیا اس کی داڑھی نہیں، بچہ ایک سے تو نہیں پیدا ہوتا ہے، تم ایک سے پیدا ہو گیا، فرمائے یہ ماں پر گیا ہے، ہماری والدہ کی داڑھی نہیں تھی اس لیے اس غریب کی داڑھی نہیں، اس کو کچھ نہ گایا، تو آدمی کبھی باپ پہ جائے گا کبھی ماں پہ، دونوں سے پیدا ہے نا، یہ تو نہیں کہ ایک سے پیدا ہے، ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، بے شک وہ لوگ جو تہمت لگاتے ہیں پاک دامن بے خبر مسلمان عورتوں پر، لعنوا فی الدنیا والآخرہ، لعنت کی گئی ہے ان پر دنیا و آخرت میں، ولہم عذاب عظیم، ان کے لیے عذاب بڑا ہوگا، یوم تشہد علیہم السنتہم، جس دن گواہی دے ان کے خلاف زبان ہے ان کی، وایدیہم اور ہاتھ، وارجلہم اور پیر، بما کانوا یعملون، بسبب ان کے اعمال کے، قیامت کے دن ایک موقع ایسا آ جائے گا کہ اعضائے جسم بول پڑیں گے، سورۃ یاسین میں ہے، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، آج ہم ان کی مہر منہ پہ لگاتے ہیں اور ان کے ہاتھ پیر اور اعضائے جسم گواہی دیں گے، یومئذ یوفیہم اللہ دینہم الحق، اس دن پورا دے گا اللہ ان کا دین برحق، ویعلمون، اور جان لیں گے، ان اللہ والحق المبین، بے شک اللہ برحق اور واضح ہے، الخبیثات للخبیثین، ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے ہیں، والخبیثون للخبیثات، اور ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے لیے ہیں، یا زانی مراد ہے، والطیبات للطیبین، والطیبون للطیبات، پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے، پاک مرد پاک عورتوں کے لیے، اولئک مبرؤون مما یقولون، یہ پاک لوگ بری ہیں ان باتوں سے جو یہ کہتے ہیں، لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان کی مغفرت ہوگی اور ان کے لیے روزی ہوگی عزت کی، یا ایھا الذین آمنوا و مسلمانوں لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، داخل نہ ہو گھروں میں اپنے گھروں کے علاوہ، حتی تستانسو یہاں تک کی اجازت لو، وتسلموا علی اہلھا اور سلام کرو وہاں کے رہنے والوں کو، جب کسی گھر میں جاؤ تو پہلے کہو میں آ سکتا ہوں، جب وہ کہے جی تو آپ کہے السلام علیکم، پھر جب روانہ ہونے لگو تو پھر کہو السلام علیکم، ذالکم خیر لکم یہ بہتر ہے تمہارے لیے، لعلکم تذکرون تاکہ تم سوچو. تو حدیث شریف میں ہے کہ تین دفعہ سلام سنت ہے، تو اب حدیث کے لیے تو عقل چاہیے نا، یہ تو بہت بڑے عاقل شخصیت کے فرمان ہیں. تو غیر مقلد آیا یہاں میرے کمرے میں، مجھے کہتے السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم، میں نے اسے دیکھا، میں نے کہا کوئی حمار آیا یا بیل آیا، کون ڈنگر آیا، جیسے طوطا ہے نا طوطا، طوطی چری خوری چری خوری چری خوری چری خوری، وہ تو ایک دفعہ سیکھ لے وہ بکتا رہے گا. کہتے ہیں حدیث میں نہیں ہے. میں نے کہا حدیث میں تو بخاری کتاب لے لے، میں اذا تکلم تکلم بثلاث، تو کیا حضرت ہر بات تین دفعہ کہتے ابو ہریرہ ابو ہریرہ ابو ہریرہ، عمر عمر عمر، پھر نماز شروع کرتے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. میں نے کہا ایسا کرتے تھے حضرت؟ تو کہنے لگے نہیں. میں نے کہا وابن الحمار علی الحمار فی الحمار فی الحمر، اس کا مطلب یہ کہ تین مجالس منعقد ہوتی ہے. ایک آپ نے کہا السلام علیکم، تو انہوں نے کہا آؤ بھائی، تو آپ کمرے میں داخل ہوئے، تو آپ نے کہا السلام علیکم، پھر بات چیت مکمل ہو گئی، اب آپ جا رہے ہیں نا السلام علیکم، تو تین سلام ہو گئے. اور اذا تکلم تکلم بثلاث کا مطلب یہ کہ جس بات کو آپ چاہتے تھے کہ لوگ بھول نہ جائیں، خدشہ اور خطرہ رہتا تھا، آپ تین دفعہ دہراتے. یہ نہیں کہ ہر بات دینے امید امید امید، ارے امید تو یہ حیران ہو جائے گا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. نہیں نہیں، جو کام اور جو بات اس لائق ہو کہ تین دفعہ کہی جائے، حضرت تین دفعہ فرماتے ہیں. فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا، بس اگر تم نے نہیں پایا اس گھر میں کوئی بھی، فلا تدخلوها، مت داخل ہو، کوئی ہے ہی نہیں اور آپ داخل ہو گئے، انہوں نے باہر سے دروازہ بند کیا تالا لگا لیا اور پولیس کو لے آئے کہ یہ ڈاکہ کرنے آئے. حتی یوزن لکم، یہاں تک کہ تم کو اجازت دی جائے آنے کی. وان قیل لکم ارجعوا، اور اگر تم سے کہا گیا کہ واپس ہو جاؤ. بعض اوقات حالات ایسے ہوتے ہیں کہ لوگ مل نہیں سکتے ہیں، کیونکہ ہم معذرت خواہ ہیں، یہ وقت ٹھیک نہیں ہے، گھر میں مناسب نہیں ہے. آپ کو کسی نے کہا کہ میں معافی چاہتا ہوں اس وقت، تو آپ کہیں گے کیوں، میں اتنا دور سے آیا، دور سے آیا، کسی نے بلایا ہے کیا؟ اس کا علاج پھر یہ ہے. کبھی ہم جلسے میں جاتے ہیں، بلاتے ہیں، معذرت کر لیتے ہیں آج ذرا کام ہے، تو کہتے ہیں آپ نے وعدہ کیا تھا جی، تو میں نے کہا میں نے وعدہ نہیں، تبلیغ والوں کا ارادہ کیا تھا. تبلیغ والوں کا ارادہ جانتے ہیں؟ تبلیغ والے مطالبہ کر رہے تھے، ارے بھائی کون جا رہے ہیں سال کے لیے، شاباش بھائی شاباش، ثواب لوٹ رہا ہے، یہ جلدی کرو ذرا. تو ایک آدمی کھڑا ہو کے کہا کہ ایک سال کے لیے، تو دوسرے کو بھی کہا کھڑ تم بھی کھڑا ہو جانا، کہا میں نہیں جا سکتا، کہا جانا تو میرے بھی نہیں ہے، صرف کہنا ہے، کہ جانا میرے بھی نہیں ہے، صرف کہنا ہے. تو پیرادہ کو وعدہ نے بھی ہوا ہے. فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا، بس اگر تم نے نہیں پایا اس گھر میں کوئی بھی، فلا تدخلوا، تو مت داخل ہو اس میں. حتی یوزن لکم وان قیل لکم ارجعوا، اور اگر تم سے کہا گیا واپس ہو جاؤ، فرجعوا، تو واپس ہو جاؤ نا، وہ ازکی لکم، یہ زیادہ پاکی کی بات ہے. واللہ بما تعملون علیم، اور اللہ تمہارے اعمال کو خوب دیکھ رہے ہیں، اللہ تمہارے اعمال کو جانتے ہیں. قاضی مظہر حسین صاحب مد ذلہ کراچی تشریف لائے، حج سے یا عمرے سے واپس ہو گئے، ان کی جماعت کے بڑے افراد تھے یہاں اور بڑی مخلص جماعت ہے، اللہ کے نیک بندے. انہوں نے ہمارے یہاں پروگرام رکھا کہ قاضی صاحب تشریف لائیں گے اور بیان فرمائیں. نے کہا بہت اچھا، قاضی صاحب کی مسجد ہے، یہ تو اہل حق اور توحید سنت کے بزرگوں کا مرکز ہے سرانکوں پہ. بہت زبردست اشتہار لکھے گئے، بٹے مقررہ تاریخ پر، دنیا آئی ہے گیٹ تک لوگ کھڑے. قاضی صاحب حاجی لال دین کے گھر پر اردو کالج میں مہمان، ان کے مخلصین جتنے تھے گئے اور آئے تھک گئے، لیکن قیصر نے کہا مجھے نہیں جانا. تو لوگوں نے مجھے کہا کہ آپ چلیں. قیصر گرم مزاج میں، اورنگزیب بادشاہ ہیں، بہت نازک مزاج شاہ. میں جب چلے گئے تو قیصر اپنے اوپر چادر ڈالے ہوئے تھے اور دیوار کے ساتھ بالکل ایسے بیٹھے ہوئے تھے جیسے بہت بیمار ہو. میں نے کہا حضرت یہ پروگرام آپ کے اعزاز میں ترتیب دیا گیا ہے اور سب لوگ آپ کے منتظر ہیں، چونکہ آپ اس شہر میں تشریف لے آئے اور قریب میں وارد ہیں. اب ہمیں ان کو جواب دینا نہیں آتا. تو قاضی صاحب نے فرمایا کہ میرے حالات ایسے ہیں کہ مجھے لیے جانا بہت مشکل ہے. اگر میں جانے کا قابل ہوتا تو میں ان لوگوں کو بالکل انکار نہ کرتا. میں نے کہا ٹھیک ہے. تو لوگوں نے کہا آپ نے تو آگے بات ہی نہیں کی. تو میں نے کہا پروگرام کا مقصد قاضی صاحب کا اعزاز ہے، جب ان کو آرام نہ آنے میں مل رہا ہے تو نہ آئے. کیوں تنگ کرتے ہو بزرگوں کو، صدمہ پہنچاتے ہو. اپنا پروگرام اپنے کسی بزرگ پر مسلط کرنا یہ ادب ہے. بس جب حضرت فرماتے کہ نہیں، میں نے کہا بالکل نہیں. میں نے آ کے یہی کہا تقریر میں، لوگ سب بیٹھے ہیں. میں نے کہا حضرت تشریف فرمائے، میں خود گیا، لیکن ان کے اس وقت کی طبیعت اور مزاج ایسا ہے کہ آنا پسند نہیں کرتے، اور یہ پروگرام ان کے آرام و راحت کے لیے تھا. لوگوں سے میں نے کہا تمہارا کوئی نقصان نہیں ہوا، دبا دب بریانی کھائیے، سیدھا اپنے گھر جاؤ، عشاء پڑھ کے سو جاؤ. تو ایسا نہیں، بزرگوں کا اکرام اور ان کا اعزاز برقرار رہنا چاہیے. اور پھر عوام کے لیے خواص کو متون کرنا، یہ کہاں کی عقل مندی. تو قاضی صاحب کا خط میرے نام آیا کہ آپ کے تفقہ پر آفرین ہے. عرصہ دراز سے آپ کی دینی خدمات کا تسلسل سنتا تھا، بالمشافہ ملاقات میں دل باغ باغ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ میں ہمارے بزرگوں کے مکارم جمع کیے. بڑی خوشی کا، طبیعت ایسی تھی کہ آنا نہیں چاہتے. لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونا، کوئی اعتراض نہیں ہے تم پر کہ داخل ہو جاؤ ایسے کمروں میں جو رہائشی نہیں ہے. فیہا متاع لکم، اس میں تمہارا سامان ہے. بھئی کوئی سٹور ہے، اس میں آپ نے سامان رکھا ہے اور آپ نے آیت پڑھی کہ بھئی اجازت لو، سٹور کے باہر کھڑے ہو کر کہا میں آ سکتا ہوں اندر، میں آ سکتا ہوں. کون دے جواب میں، اندر کوئی ہے ہی نہیں. میں آ سکتا ہوں، آ سکتا ہوں کر رہا ہے. فرمایا اس میں کوئی رہنے والا ہی نہیں ہے. واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اور اللہ جانتے ہیں جو تم دکھاتے ہو جو چھپاتے ہو. ان مسائل کو اس لیے ذکر کیا کہ لوگوں کے گھروں میں آنے جانے میں اگر حجاب اور پردہ حائل نہ ہو، پوچھ گچھ کی ضرورت نہ ہو، تو بدمزگی پیدا ہو سکتی جو آخر کار گناہ کا سبب بنے گا. تو شریعت جب ایک گناہ کو روک لیتی ہے تو پھر ان اسباب کو بھی روکنا شروع کر دیتی ہے جس سے گناہ پیدا ہو رہا ہے. چنانچہ اس کی تفصیل لے گا. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، آپ فرمائیے مسلمانوں سے نیچے کرو اپنی نگاہیں. وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور بچاؤ اپنے ناموس شرمگاہ. ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ، یہ بہت پاکی کی بات ہے ان کے لیے. إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ، بے شک اللہ خبردار ہے جو یہ کرتے ہیں. پہلا حکم مرد کو ہے، جب مرد سیدھا ہوگا تو معاشرہ سیدھا ہو جائے گا. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اور فرمائیے مسلمان عورتوں سے جھکائے اپنی نگاہیں. وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور بچائے اپنی عزت و ناموس. اب مسلمان عورتوں کو حکم، اگر مرد باپردہ نہ ہو تو عورت باپردہ نہیں رہ سکتی ہے، یاد رکھنا. مسلمانوں میں جب پردہ تھا تو ان کی عورتیں گھروں سے نکل نہیں سکتی تھی، جب مسلمان بے حیا ہو گئے تو آج ان کی عورتیں ان کی شانہ بشانہ ساتھ چلتی. ہاں میں نے مسئلہ بیان کیا کہ اپنی بیوی کو اگلی سیٹ پر نہ بٹھاؤ، تو بعض کرم فرما اس کے خلاف کرتے ہیں. ایک نے مجھے یہ کہا کہ اگر ہم پیچھے بٹھائیں گے تو وہ نوکرانی لگے گی، اور وہ تو مالکہ ہے. دوسرے نے کہا کہ باہر ذرا ہم ساتھ ہی بٹھاتے ہیں تو یہاں کیسے. میں ایک بات جانتا ہوں کہ حکم شریعت کا یہ ہے کہ خاتون مرد کے ساتھ نہیں ہوگی برابر. اور اچھی طرح غور کر لو کہ حدیث اخرہن من حیث اخرہن اللہ عام ہے. نماز تو اس کا ایک فرض ہے. دنیا کی کوئی نماز جائز نہیں کہ خاتون آپ کے ساتھ برابر کھڑی ہو جائے. انفرادی نماز میں بھی جائز نہیں ہے. تو جب ایک دفعہ آپ نے مسئلہ سن لیا تو اس کے لیے بہانے کیوں بناتے ہیں؟ ادب کا تقاضا یہ ہے کہ خاتون اگر ماں بھی ہے بیٹے ڈرائیور کے ساتھ اگلی سیٹ پر نہیں بیٹھ سکتی. اچھی طرح سن لو. میں اس لیے دوبارہ کہتا ہوں کہ اگر سمجھے نہیں تو سمجھو اور اتمام حجت ہو جائے. رہ گئی یہ بات کہ اور علماء بیان نہیں کرتے. تو بیان نہ کرنے والا مجرم ہے یا بیان کرنے والا مجرم ہے؟ اگر کوئی چوری کر رہا ہے ایک کہتے دیکھو یہ چور ہے تو جرم اس کا ہو گیا. جو دیکھ رہے ہو خاموش ہے وہ مجرم نہیں ہے. مجرم وہ ہے جنہوں نے مسئلے چھپائے ہیں. جب ایک دفعہ مسئلہ یاد ہو گیا تو اب اس پر عمل بہت ضروری ہے. حدیث میں ہے من حفظ بصرہ اورثہ اللہ نورا فی بصیرتہ. جس نے اپنی نگاہ کی حفاظت کی اللہ اس کے دل و دماغ میں روشنی پیدا کر دے گا. امام احمد نے ابو معمر باہلی سے روایت کی ما من مسلم ينظر الى محاسن امرات. کوئی مسلمان جب ایک عورت کے بنا و سنگار کو دیکھے ثم يغض بصره و پھر نگاہ نیچے کرتا ہے الا اخلف الله له عبادتا. اللہ اس کو ایسی عبادت دے دے گا یا جو حلاوتها کہ اس کی شیرینی پائے گا. وعن عبد الله بن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان النظر سهم من سهام ابلیس مسموم. سهم کی صفت ہے. نظر نگاہ ڈالنا ابلیس کی زہریلے تیروں میں سے ایک ہے. من ترکہ مخافتی جو میرے خوف سے چھوڑے ابدلتہ ایمانا میں ایسا ایمان دے دوں گا یجد حلاوتہ فی قلبہ کہ اس کی حلاوت دل میں پائے گا. وقد قال کثیر من السلف انہم کانوا ینہونا ان يحد الرجل نظره الى الامرد وقد تشدد كثير من ائمه الصوفيه في ذلك. ایسے مواقع اور ایسے مواطن کو دیکھنا جس سے گناہ پیدا ہوتا ہے وہ سب کے سب ناجائز. اللہ قل للمؤمنین فرمائیے مسلمان مردوں سے یغضوا من ابصارهم جھکائے اپنی نگاہوں کو. جب آپ نے دیکھا کہ خواتین گزر رہی ہے تو اول تو رک جائے راستہ کھلے چھوڑے کہ وہ گزر جائے. ثانیہ نے اگر ایسا نہیں ہو سکتا کنارے پہ ہو جائے. ثالثاً اپنی نگاہ نیچے کر دیں. ویحفظوا فروجہم اور بچائے اپنے عزت و ناموس کو. ذالک ازکا لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون یہ پاکی کی بات ہے. وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن فرما دیجئے مسلمان عورتوں سے وہ جھکائے اپنی نگاہوں کو. ویحفظن فروجہن اور بچائے اپنی عزت و ناموس. ولا یبدین زینتہن اور نہ ظاہر کرے بناؤ سنگار. علماء نے اس سے تین مسئلے نکالے. ایک تو لے کے سر سے پاؤں تک جسم کا کوئی حصہ نظر نہ آئے. ثانیاً جو کپڑا جسم کے ساتھ ٹچ ہے وہ بھی اجنبی لوگ نہ دیکھے. اس کا بھی پردہ ہے وہ زینت ہے. ثالثاً وہ جو زیورات پہنی ہوئی ہے پازیب وغیرہ بنگڑی ونگڑی کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کو شڑانگ دے. عورت کی عادت ہے کہ وہ یہ چاہتی ہے کہ ذرا لوگوں کو پتہ چل جائے. تو جس طرح عورت مراغب ہے اس طرح اس کے زیورات اور اس کی آواز بھی مشوق و مراغب ہے. الا ما ظہر منہا، مگر وہ جو کھل گیا اس میں سے، مطلب یہ کہ جو اوپر سے کپڑا نظر آتا ہے برقعہ، آخر وہ بھی جسم کا ہے، فرمایا وہ معاف ہے. وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ لَا جُيُوبِهِنَّ، اور ڈال دے دوپٹے اپنے سینوں پر. عام حالات میں سر اور سینہ ڈھکا ہوا ہوگا، سر و سینہ. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، نہ ظاہر کرے اپنا بناؤ سنگار. إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ، مگر اپنے خاوندوں کے لیے. او آبَائِهِنَّ، یا اپنے باپوں کے سامنے. او آبَائِ بُعُولَتِهِنَّ، یا اپنے سسروں کے سامنے، خاون کے والد خسر. او ابنا اہلنا، یا بیٹوں کے سامنے. او ابنا بولت اہلنا، یا خاون کے بیٹوں کے اگلی بیوی سے. او اخوان اہلنا، یا اپنے بھائیوں کے سامنے. او بنی اخوان اہلنا، یا اپنے بتیجوں کے سامنے، خاون کے بتیجے سے پردہ ہے. او بنی اخوات اہلنا، یا اپنے بھانجوں کے سامنے، خاون کے بھانجوں سے پردہ ہے. او نساء اہلنا، یا اپنی عورتوں سے. بعض عورتیں ایسی ہیں کہ ان سے بھی پردہ ضروری ہے، وہ خاوندوں کو جا کے باتیں بتاتی ہیں. عام عورتوں سے پردہ نہیں ہے. او ما ملکت ایمانہن، یا وہ جو کنیز ہے تمہاری. او التابعین، یا وہ نوکر چاکر. غیر اولی الاربتی، جن کو حاجت نہیں ہے. من الرجال، مردوں میں سے. خواجہ سرا، خواجہ سرا، آج کل گھروں کے اندر بعض جگہ نوجوان مسٹنڈے رکھے ہوئے ہیں، وہی کام کاج کرتے ہیں، کھانا پکاتے ہیں، عورتوں اور مردوں کے درمیان میں آتے جاتے ہیں. یہ بھی حرام ناجائز ہے. اگر بہت شدید مجبوری ہوئی تو پھر خواجہ سرا رکھنے پڑیں گے. خواجہ سرا ان کو کہتے ہیں جن کو مردوں والی عادتیں نہ ہوں. اب الطفل الذین، یا وہ بچے. لم یظہروا علی عورات النساء، جو جانتے نہیں ہیں عورتوں کی باریکیاں، ان کے پردے کی چیزیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ایک خواجہ سرا آتا جاتا تھا، تو جب غزوہ خیبر کی تیاری ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ خیر سے خیبر فتح کر لے، وہاں بنت مغیلان ہے، بنت غیلان ہے، ایک خاتون ہے وہاں، کہ وہ کسی طرح ہاتھ آ جائے. انہا تقبل باربعین و تدبر بثمان، جب وہ آتی ہے تو چار سورینوں والی ہے، جب پلٹ جائے تو آٹھ ہو جاتے ہیں. عربستان میں لوگ دبلے پتلے ہیں تو موٹی عورت کو پسند کرتے ہیں بہت زیادہ، کہ کشتی بڑی ہو تو کہتے آرام رہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو آپ نے ارشاد فرمایا، ہاؤلائے لا یدخلن علیکم بعد الیوم، خبردار کہ آئندہ گھر آیا. اس نے تو باقاعدہ بنت غیلان کا پورا جغرافیہ پیش کیا ہے، اتنا غور سے دیکھتا ہے عورت کو. تو خواجہ سرا بھی ان کو کہتے ہیں کہ جو نہ بناؤ سنگار جانے، نہ عورتوں کے معاملات میں دخل دے. اگر خواجہ سرا ہے لیکن وہ عورت نما ہے یا مرد نما ہے تو پھر بھی ان سے پردہ ہے. او الطفل الذین، یا بچہ ہو ایسے لوگوں، ایسا، یا وہ بچے. لم یظہروا، لم یطلعوا، جن کو اطلاعی نہیں ہے. علی عورات النساء، عورتوں کے پوشیدہ باتوں کی. بعض لڑکے بظاہر بڑے بڑے ہوتے ہیں لیکن بالکل ان باتوں کی طرف متوجہ نہیں ہے. میں ٹھیک ٹھاک بڑا تھا اور ایک گھر میں داخل ہو گیا، ان سے پوچھنے، ہمارے یہاں کوئی زیادہ پرواہ نہیں کرتے تھے لوگ کہ دودھ ہے، وہ دودھ بیچتے تھے. تو اس گھر میں کافی جوان لڑکیاں تھیں، تو ایک لڑکی دوڑتی ہوئی ہے، اس نے کہا میرا منگیتر خدا نے خود بھیج دیا، ٹھیک ٹھاک جوان آدمی. تو میں واپس آیا اور میں نے اپنی والدہ کو کہا کہ وہ عورت ایسی کہتی ہے. تو مجھ سے پوچھا والدہ نے کہ تم کدھر تھے، وہ کہاں تھی؟ میں نے کہا ان کے گھر میں. کہا آپ ان کے گھر میں کیوں گئے؟ میں نے کہا میں تو سب گھروں میں جاتا ہوں. تو والدہ نے کہا بہتر یہ تھا کہ وہ تجھے رسی سے باندھ لے دے. خبردار کیا آئندہ گیا ہے. اب مجھے پتہ چل گیا کہ اچھا نہیں جانا ہے. اسی طرح میں صف میں بھی آگے نہیں کھڑا ہوتا، پیچھے کھڑا ہوتا. تو لوگوں نے مجھے کہا تمہیں اپنے قد و قامت سے بھی شرم نہیں آتی کہ ابھی تک بچوں میں کھڑا ہوتا. لم یظہروا علی عورات النساء، اور اس زمانے کے چھوٹے چھوٹے بچے، الامان والحفیظ، یہ چھوٹا سا بچہ یہاں بیٹھا تھا چارپائی کے پاس، تو ایک جگہ پانچی دلہنیں آئی تھی، تو ہمارا ایک ساتھی ہے بہت مزیدار، اس نے مجھے کہا آپ کو تماشا دکھاتا ہوں. اس بچے سے پوچھ رہا ہے کہ کون سی دلہن خوبصورت ہے، آپ یقین کر لیں اس نے ایک دلہن کا بتایا اور اس کی زبردست وجوہات بیان کی کہ اس لیے وہ خوبصورت ہے. میں نے کہا خبردار کیندلی بھی ادھر آ گیا. اب اتفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء، اسی طرح ایسی عورتیں جو ہیں بشکل عورت لیکن اصل میں وہ مرد نما ہیں، اور وہ عورتوں کو دیکھ کے پھر اپنے خاوند کو، جوان بیٹوں کو، لوگوں کو پوری باتیں بتاتی ہے، فلاں ایسی ہے، آج اس طرح قمیض پہنی ہوئی ہے، آج اتنے ستارے لگے ہوئے ہیں، آج یہ چڑیاں ہیں، آج اس رنگ کی گھڑی پہن کے آئی ہے. حدیث شریف میں بعض عورتیں عورتوں کو اپنے خاوندوں کے سامنے ننگے کراتی ہے، ننگے، ان سے بھی پردہ ضروری. ایک دفعہ ایک عورت یہاں آئی، ہمارے گھر کے باہر سے بورڈ لگا ہوا تھا، تو مجھے کہتی ہے کہ اندر خواتین نہیں ہے. میں نے کہا ہے نا. کہا بورڈ کیوں لگا ہے؟ میں نے کہا اس لیے کہ یہ گھر ہے. کہا نہیں بورڈ نہیں لگنا چاہیے، دیکھو میں کون ہوں. میں نے کہا آپ عورت تھوڑا ہی، آپ تو مرد ہیں. تو بڑی خوش ہو گیا وہ خاندے سے رنگ دی خوشی. عورت کو یہ کہے کہ آپ مرد ہیں تو موت ہے، لیکن وہ خوش ہو گئی بہت زیادہ کہ میں مرد ہوں. تو وہ سڑے جوڑ سے ٹھوکی. ولا يضربن بأرجلهن، اور مارے نہیں اپنا پیر، لیعلم، تاکہ دکھا دے، ما یخفین، وہ جو پوشیدہ ہے، من زینتہن، اس کے سنگار میں سے. عورت جب پازے پہنی ہوئی ہو یا چوڑیاں پہنی ہو تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ اور عورتوں کو پتہ چل جائے، تو برقعہ یا انچل ٹھیک کرنے کے بہانے شڑانگ یا کہے گی بھائی میری ٹانگ تھک گئی، ٹانگ یوں کر کے شڑانگ، تاکہ عورتوں کو پتہ چل جائے کہ ہاں بھائی اس نے آج پازے پہن کے آئی ہے. وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، توبہ کرو اللہ کے حضور سب. ایھا المؤمنون، اے مسلمانوں، ایسے مرد بھی کمزور اخلاق کے ہو سکتے ہیں، وہ بھی توبہ کرے، ایسی عورتیں بھی توبہ کر لے، لعلکم تفلحون. وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ، ایام جمع ہے ایم کی، ایم کہتے ہیں من لا زوج لہا، وہ مرد جس کی عورت نہیں، وہ عورت جس کا خاوند نہیں. تو معاشرے کے اندر جب ایسے لوگ موجود ہو تو خطرہ ہے کہ گناہ پھیل جائے. حکم یہ آیا ہے کہ ایسے لوگوں کی شادیاں کر لو. وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ، نکاح کرا دو کنیزوں کی تم میں سے. وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ، اور نیک غلام تمہارے ان کی بھی شادیاں کراؤ. وَإِمَائِكُمْ، خاص کر تمہاری کنیزیں، کیونکہ ایاما تو دونوں کے لیے میں نے بتایا، وہ مرد جس کی عورت نہیں، وہ عورت جس کا خاوند نہیں، دونوں کی شادی کرا دو. یکونوا فقراء، اگر ہو یہ تنگ دست، یغنہم اللہ من فضلہ، غنی کر دے گا ان کو اللہ اپنے فضل سے. سبحان اللہ، طالب علم کے پاس کیا ہے، 10-12 سال پڑھ کر کے خالی ہاتھ گھر جاتے ہیں، لیکن جاتے ہی ان کی شادی ہو جاتی ہے، اللہ نے ایسا وعدہ کیا ہے. سبحان اللہ، اور بڑے بڑے مسٹنڈے 2-3 دفعہ ٹیڑھے ہو جاتے ہیں، اور پھر میرے پاس آتے ہیں جی نکاح پڑھیں گے. بھائی کس کا نکاح؟ میں سمجھ جس کے بیٹے گھر میرا، ماشاء اللہ بہت اسمارٹ میرے. اور پھر کہتے ہیں لکھو لکھو میری عمر لکھو، 28 سال، ماشاء اللہ. اور لڑکی کا عمر کی عمر لکھ دو، بس میرے خیال سے 19 سال لکھ دو. یہ تو بہت جوان لڑکی مل گئی آپ کو. بھائی 15-20 دن بعد یہاں آ جاتے ہیں، کہتے ہیں جی وہ فارم، ہاں فارم تیار ہے، نہیں تھوڑا سا کریکشن کرنا ہے. خیریت تھا، وہ عمر میری جو ہے نا میرے خیال سے 40 لکھ دیں، اور جو عورت ہے اس کی عمر میرے خیال سے 38 لکھ دینا. اے بابا جانا، بابا جی، بی بی جی، اے ویسے جو ہے نا یہ جوان بنا ہوا تھا اس رات. دو خبازی کلنا کہن کاذبو، سلیمان علیہ السلام نے کہا ہے ہر نکاح کرنے والا جھوٹ بولتا ہے. وقت پر نکاح نہ ہونا یہ عیب ہے. جب جوانی کے شباب اتر جائے تو پھر کیا نکاح ہے؟ نکاح تو اس وقت ہو جب جسم کا ہر عضو اور زندگی کا ہر شعبہ اس کا تقاضا کرتا ہے. اس لیے بعد البلوغ نکاح کرنا سنت ہے 25 سال تک. تو نکاح وہ کر نہیں سکتے ہیں، ان کے قیود و شرائط اتنے زیادہ ہیں کہ وہ ایک پوری سلطنت قائم ہوتی ہے. بس اس چیز سے اس قوم کو اتارنا ہے، علماء کا یہ فریضہ ہے کہ یہ اخلاق سکھائے ان کو بالکل ہلکے پھلکے. اور رسوم، عجیب عجیب رسوم، اپنے آپ کو دیندار بھی سمجھتے ہیں، رسوم سے باز نہیں آتے. بھائی آپ میں اور لوگوں میں کیا فرق ہے؟ آپ بھی وہی حرکتیں کر رہے ہیں جو اور لوگ کر رہے ہیں. بات ہو گئی، اب بس انتظار ہے نکاح کا. جب نکاح ہو جائے، خدا تعالیٰ نے جو آپ کو توفیق دی لڑکی کے لیے، لڑکی کے ماں باپ کو خدا نے جو توفیق دی وہ کر لیں، بسم اللہ. نہ لڑکی والے لڑکے سے زیادہ مطالبے کریں، نہ لڑکے والے کو یہ حق ہے کہ خاتون سے کوئی بھی مطالبہ کرے. انہوں نے جو بیٹی دی ہے یہ کچھ کم احسان ہے کیا؟ یہ باقاعدہ خریداری کرتا ہے. ایسے غیرتی گھرانے بھی ہیں جو لڑکی والوں کو لسٹ دیتے ہیں کہ اتنے فریج، اتنے ڈی فریزر، اتنے جوڑے، اتنے مسیریاں. انا للہ و انا الیہ راجعون. ایک شخص مجھے کہتا ہے میری 4 لڑکیاں ہیں، 8 لاکھ روپے میں نے رکھے ہیں، ہو جائے گی شادی نے انشاءاللہ آپ کی دعا سے، فلاح حول ولا قوۃ. ایک ایک بیٹی کے لیے 2-2 لاکھ، لیکن وہ گھبرائے ہوا ہے کہ نہیں ہوگی. کاروباری ہے. ایک قوم دنیا میں ایسی ہے جو عورتوں کو بیچ رہی ہے، اور ایک قوم دنیا میں ایسی نکل آئی جو لڑکوں کو بیچ رہی ہے. آگے خزے خرچے دے سڑی خرچے یہ ہو، دونوں بک رہے، بکا ہوا مال. نکاح سستا رکھو، شادیاں عام کر لو تاکہ گناہ بند ہو جائے. ایک نوجوان کو پتا ہے کہ میری شادی کے ابھی 10-12 سال باقی ہے، وہ سب کچھ کر لے، سارے گناہ کرے گا. اس کو یہ اطمینان ہے کہ اسی سال میرے نکاح ہو سکتے ہیں، وہ پورا محفوظ رہے گا. یہی حال خواتین کا ہے. تو بعض باتیں کڑوی ہوتی ہیں لیکن ان کا نتیجہ شیرین ہے. اور خاص کر مالدار لوگ، لینڈ لارڈ لوگ، وہ اللہ کا خوف کر لیں. حدیث میں ہے برکت النکاح ایسر و مونا، جس نکاح پر خرچہ کم آئے اس میں برکت ہوں. تو اس دن ایک آدمی مجھے کہتا ہے کہ میں نے بیٹے کی شادی پر 47 لاکھ خرچ کیے، ایک شادی پر 47 لاکھ، اور نتیجہ یہ کہ 9 مہینے ہو گئے اور میاں بیوی آپس میں مل نہ سکے. اللہ کی طرف سے نحوست آ گئی. اگر 45 لاکھ یہاں دے دیتے تو میدان کی طرف پورے دارالاقامہ بن جاتا. ان کی نسل و نسب کی بہتری تھی یا نہیں؟ ایک ولوج و خروج کے لیے جو ہے 47 لاکھ، 47 لاکھ کی جو لے کے آئیں گے وہ کوئی اور چیز ہے کیا؟ وہ بھی تو انسان ہے. یکونو فقراء. سنو، آیت میں زبردست اشارہ ہے کہ فقراء کی شادیاں اغنیاء سے پہلے ہوں گی. ایک دوسری بات یہ کہ شادی کے لیے فقر معنی نہیں ہے، باعث ہے. دو تیسری بات یہ کہ فقراء ان کی عزت محفوظ ہے، بروقت شادیاں ہیں. یغنیہم اللہ من فضلہ، غنی کر دے گا اللہ ان کو اپنے فضل سے. یہ وعدہ ہے کہ وقت پر نکاح کر لو، پیسے آ جائیں گے. واللہ واسع علیم، اللہ وسیع علوم والے ہیں. فلیستعفف الذین، اور عفت اختیار کر لے وہ لوگ. لا یجدون نکاحاً، جو نہیں پاتے ہیں نکاح. کچھ لوگوں کا نکاح نہیں ہو رہا ہے، غریبوں کی ہر طرح کوشش ہے، بہترین اخلاق ہے، بلند کردار ہے، کوئی شرط نہیں ہے، لیکن اللہ کی طرف سے بھی رکاوٹ ہوتی ہے. حتی یغنیہم اللہ من فضلہ، یہاں تک کہ غنی کر دے گا ان کو اللہ اپنے فضل سے. دونوں جگہ کہا یغنہم، یغنہم یا اللہ. والذین یبتغون الکتاب مما ملکت ایمانکم، اور وہ لوگ جو چاہتے ہیں تحریر تمہارے غلاموں میں سے. فکاتبوہم، پس لکھ کے دو ان کو. ان علمتم فیہم خیرا، اگر تم جانتے ہو ان میں بھلا. اگر کوئی غلام یہ کہے کہ میرے ساتھ کتابت کر لو، کتابت اس کو کہتے ہیں کہ آقا کے ساتھ تحریر ہو جاتی ہے کہ میں 3 سال میں آپ کو پیسے ادا کر دوں گا، مجھے آزاد کر لوں. غلام ہو یا کنیز ہو جائز ہے. وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ دے دو ان کنیز و غلاموں کو اس مال میں سے جو اللہ نے تم کو دیا ہے. اسی طرح جب غریبوں کی شادیاں ہیں تو پیسے دے دو, چاہیے کہ ہر سال دور حدیث کے طلباء میں سے چار پانچ کی شادیاں یہاں کے مالدار لوگ کرائے, اگر اپنی بیٹیوں سے نہیں تو پیسے دے. قرآن کہتے ہیں وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ, خدا کے مال میں سے جو تم کو دیا ہے دے دو, مال تمہارا نہیں ہے اللہ کا ہے تم کو دیا ہے. اور تفسیر میں تو بہت زیادہ آتے ہیں, چاہیے کہ 25 اور 30 رمضان کے درمیان میں کم از کم 25 نکاح. وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ, اور مجبور نہ کر لو اپنی چوکریوں کو گناہ کرنے کے لیے. فتیات کنیزیں, یہ بعض مجرمین ایسے تھے, عبداللہ ابن سلول منافق, اس نے دو کنیزیں پالی تھی, ایک کا نام تھا مسیکہ اور دوسرے کا نام تھا امیمہ, اور ان سے کماتا تھا. وہ دونوں مسلمانوں کے حضرت کی خدمت میں روتی ہوئی آئی, فرمایا مت مجبور کرو کنیزوں کو گناہ کرنے پر, ان اردنا تحسنن, جبکہ وہ بھی چاہتی ہے پاک دامنی, اگر وہ پاک دامنی نہیں چاہتی تب بھی مجبور مت کرو, قید تاکیدی ہے احترازی نہیں. لتبتغوا عرض الحیات الدنیا, تاکہ ڈھونڈو تم دنیا کی زندگی کا سامان. ومن یکرہن, جس نے ان کو مجبور کیا, فإن اللہ من بعد اکراہن, بس بے شک اللہ تعالیٰ ان کے مجبور کرنے کے بعد بھی غفور الرحیم ہے, یعنی توبہ کریں. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ, اور ہم نے اتاری تم کو آیتیں واضح, وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ, اور حالات ان لوگوں کے جو تم سے پہلے گزرے, وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ, اور پند و نصیحتیں پرہیزگاروں کے لیے. اللہ نور السماوات والارض, اللہ نور ہے آسمان زمین کے. نور یعنی مکون, اللہ خالق السماوات والارض, نور کے معنی خالق کے. سب سے بڑی روشنی, سب سے بڑا انعام وجود ہے, یعنی اللہ نے وجود دیا ہے آسمان و زمین کو. اللہ نور السماوات والارض, مثل نوره مثال اللہ کے نور کی, کمشکات فیہا مصباح, جیسے تاک ہو جس میں رکھا ہوا ہو شیشہ. المصباح فی زجاجہ, اور وہ چراغ بھی پھر ایک شیشے میں ہو. الزجاجہ تو کأنها کوکب دری, وہ شیشہ بھی گویا کہ موتی ہے چمکتا ہوا. یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونہ, جو روشن ہے برکتوں والے درخت سے جو زیتون ہے, یعنی اس میں تیل زیتون کا ڈلا ہے. لا شرقیت ولا غربیہ, وہ درخت نہ مشرقی ہے نہ مغربی. یکاد زیتہا یضیء, نزدیک کے تیل اس کا بڑا پٹے. ولو لم تمسسہ نار, اگر تو چھوئے نہیں اس کو آگ. ایسا صاف و شفاف تیل بہترین شیشے میں ڈلا ہوا, اور پھر وہ چراغ روشن اس تیل سے. فرمایا کہ اتنا صاف تیل ہے کہ ویسے ہی بھڑک اٹھنے والا ہے اگرچہ آگ نہ لگے. نور علی نور, نور در نور. یہد اللہ لنورہ من یشاء, ہدایت دیتا اللہ اپنے نور کی طرف جس کو چاہے. ویضرب اللہ الامثال للناس, اور بیان کرتے مثالیں لوگوں کے لیے. واللہ بکل شیء علیم, اور اللہ ہر چیز کے جاننے والے ہیں. ابی بن کعب سے مروی ہے نور للا نور, المومن یتقلب فی خمسۃ من النور, مسلمان پانچ نوروں میں اوپر نیچے ہوتا ہے. فَكَلَامُهُ نُورٌ وَعَمَلُهُ نُورٌ وَمَدْخَلُهُ نُورٌ وَمَخْرَجُهُ نُورٌ وَمَصِيرُهُ نُورٌ. پانچ نور ہو گئے. عبداللہ ابن عباس نے کعب احبار سے کہا، یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسه نار. قال یکاد محمد صلی اللہ علیہ وسلم یبین للناس ولو لم یتکلم انہ نبی. اللہ نور السماوات والارض. آسمان و زمین کا نور اللہ ہے.
پتہ چلا کہ یہ نور اور چیز ہے، یہ خالق و مالک کے معنی میں ہے، یہ نور مخلوق ہو ہی نہیں سکتی کیونکہ اللہ نور ہے.
تو مفسرین نقادین نے کہا ہے کہ اصل نعمت ہست ہے، وجود ہے. نیس سے ہست میں اور عدم سے وجود میں لانا یہ سب سے بڑا کرشمہ ہے، قدرت ہے.
تو اللہ پیدا کرنے والے ہیں آسمان و زمین کے.
اللہ تعالیٰ کے نور کی مثال دی. مبتدئین کہتے ہیں کہ مثل نوری ہی ضمیر راجع رسول اللہ کی طرف، اور رسول اللہ کا تو ذکر نہیں ہے یہاں. کہتے کہ اللہ کا جو مثال نہیں ہے، دیکھو دھوکا. یاد رکھنا لے سے کم اس لیے ہی شے، لیکن وَلَهُ الْمَثَلُ الْعَالَى. یہاں مثل ہے، مثل نہیں ہے. وَلَهُ الْمَثَلُ الْعَالَى، اللہ کی شان بلند و برتر ہے. تو خدا کا مثل ہے، قرآن سے ثابت ہے. مثل کے معنی شان. مثل نور ہی، شان اس کے نور کی، ایسا سمجھو. کمشکات جیسے ایک تاق ہو، فیہا مصباح، اس میں چراغ ہو. المصباح فی زجاجہ، وہ چراغ شیشے میں ہے. الزجاجہ تو کا اللہ کوکب دری قد من شجرہ، اور وہ شیشہ بھی اتنا صاف کانہ کوکب، جیسے ستارہ. ستارہ دریون، درخشاں. یو قدم شجرت مبارک، جو روشن ہے برکت والے درخت سے. زیتونت، جو زیتون کا درخت. یہاں چار چیزیں بیان ہو گئی ہیں. ایک طاق، اس سے مراد صدر رسالت، نبوت کا سینہ. دوسرا مصباح، اس میں نبی کا دل مراد ہے. اور یہ چراغ پھر شیشے میں بند ہے، ارد گرد خداوند تعالی کی مدد و نصرت موجود ہے. شیشہ اتنا صاف ہے کہ ستارہ کیا ہے. اور اس کو تیل آتا ہے برکتوں والے درخت سے، یعنی اس کو پیغامات آتے ہیں وحی کے. لا شرقیت ولا غربیہ، کیونکہ اللہ کی وحی و قدرت کسی سمت میں بند نہیں ہے. اس وحی کی آمد و رفت سے دل اتنا نکھر گیا، صاف ہوا. یکاد زیتها یضیء، قریب ہے کہ تیل اس کا بڑھک اٹھے. سبحان اللہ. ولو لم تمسسه نار، اگرچہ چھوا نہ ہو اس کو آگ نے. چجائے کہ اس کو قرآن کی وحی کی آگ لگی. صاف و شفاف دل، کامل سینے میں، ہر طرف سے اس کی وحی آ رہی ہے. نور نلا نور، پہلا نور قرآن، دوسرا نور سنت. نور نلا نور. حضرت اندھیرے میں فرماتے، اللہم جعل فی سمعی نورا وفی بصری نورا وعن یمینی نورا وعن شمالی نورا وعن امامی نورا وعن خلفی نورا وفی لحمی نورا وفی شحمی نورا وفی عضدی نورا. اللہم جعل لی نورا، اور ایک روایت میں اللہم آتنی نورا سبع مذکور و سبع فی التابوت، سات اکثر بول لیتے تھے، سات کبھی کبھی، کل 14 مقامات آتے ہیں کہ پیغمبر نے دعا کی یا اللہ نور فرما دائیں بائیں آگے پیچھے پٹوں میں رگوں میں چربی میں گوشت میں، یا اللہ مجھ کو نوری نور عطا فرما. مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی نے یہاں فوائد کے اندر جو روایت نقل کی ہے کہ وجعلنی نورا بحوالے ترمیزی، ترمیزی شریف میں یہ روایت نہیں ہے اور نہ بخاری میں ہے نہ ابو داؤد میں ہے، وجعلنی نورا یہ ٹکڑا نہیں ہے، یہ مسلم میں ہے لیکن کلمہ تردید کے ساتھ، او قال وجعلنی نورا، او قال، اور جو جملہ مترددہ ہیں وہ عقیدے کے اثبات کے لیے مضر ہے. بات آئی سمجھ میں؟ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، بیان فرماتے اللہ مثالیں لوگوں کے لیے، وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ فِي بُيُوتٍ. یہ نور کہاں ملتا ہے؟ یہ جس نور کا ذکر ہے یہ کہاں ہے؟ فی بیوتن، ان گھروں میں. اذن اللہ ان ترفع، کہ حکم دیا خدا نے کہ اس کو بلند کیا جائے. فی بیوتن سے مراد مساجد ہے. قال قتادہ ہی ہاذہ المساجد، یہ مساجد ہے. امر اللہ سبحانہ ببنائها و عمارتها و رفعها و تطہیرها، خدا نے حکم دیا ہے کہ بناؤ، اچھی بناؤ، پاک رکھو. کعبہ احبار کہتے ہیں تو ریت میں لکھا ہوا تھا، ان بیوتی فی الارض المساجد، روئے زمین میں میرے گھر تو مسجد ہے. وانہ من توضا فاحسن وضوءہ، جس نے وضو کیا بہترین، ثم زارنی فی بیتی، پھر میرے گھر آیا، ملاقات کے لیے، اکرمتہ، میں اس کی عزت کروں گا، وحق علی المزور کرامت الزائر، اور جس کی زیارت کے لیے کوئی جاتا ہے وہ جانے والے کی عزت ضرور کرتے ہیں. تو کوئی 10 منٹ کے لیے، کوئی 20 منٹ کے لیے، اور ہم 5 گھنٹے بیٹھے رہتے ہیں، خدا کی اس نعمت کا شکر ممکن ہے؟ شکر خدا کن کے موفق شدی بخیر. ابن ماجہ میں عبداللہ ابن عمر سے مرفوعاً روایت ہے، خصال لا تنبغی فی المسجد، کچھ کام ایسے ہیں کہ مسجد میں جائز نہیں ہے. لا یتخذ طریقا، مسجد کو راستہ نہ بنائے کہ طالب اوپر چڑھ رہا ہے تو مسجد سے آ جا رہا ہے. واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، شرم تم کو مگر نہیں آتی. اوپر کے گیٹ اس لیے لگے ہیں کہ آپ کا روڈ بن جائے، پھر آپ بھی روڈ بنیں گے اور آپ کے اوپر حیوان و انسان گزریں گے، تیار رہو، ایسے ذلیل و خوار ہوں گے کہ کوئی بچانے والا نہیں ہو. اچھی طرح سن لو، کہتے لوگ گزرتے ہیں، لوگ تو کپورے بھی کھاتے ہیں، آپ بھی کھائیں گے، ارے کھوٹی امخری، اور لوگ تو بہت کچھ کرتے ہیں تو آپ بھی وہ سارے کام کے لیے تیار ہیں، پھر آپ سیکھنے کے آئے تھے، مجھے دیکھ لیتے تھے درمیان میں رک جاتے. میں نے کہا جب خدا سے نہیں ڈرتے تو مجھ سے کائے کے لیے ڈرتے. لا یتخذ طریقا، پہلا ادب مسجد کا یہ کہ اس کو راستہ نہ سمجھے، راستے سے گزرے، ایک گیٹ سے داخل ہوا دوسرے سے نکل گیا، یہ کوئی طریقہ ہے. ولا یسحر فی صلاۃ، ہتھیار نہ لاؤ یہاں. ولا ینبذ فیہ قوس، کمان نہ خالی کرو. ولا ینصر فیہ نبل، اور کارتوس اور گولیاں یہاں نہ بچھاؤ. ولا یمر فیہ بلحم نین، کچا گوشت نہ گزارو. ولا یضرب فیہ، ولا یضرب فیہ حد، حد بھی نافذ نہ ہو. ولا یقتص فیہ احد، کس سے بدلہ نہ لو. ولا یتخذ سوقا، منڈی نہ سمجھو. اور واصل بن اسقا کی روایت ہے، جنبو مساجدکم سبیانکم ومجانینکم، مسجدوں سے دیوانوں کو، بچوں کو دور رکھو، اور اپنے بچوں کو لگام دو کہ مسجد میں نہ دوڑے. دوسروں سے بچانے کے لیے بیٹھے ہوئے، بچوں کو بھی لگام دو ذرا. وشراکم، خریداری یہاں نہیں ہوگی، وہ بے اقوم خرید و فروخت، فخصومات کم جھگڑے، ورف اسوات کم بدتیوں کی آوازیں روکو، وہ اقامت حدود کم حدود نافذ نہیں ہو سکتی مسجد میں، فصل سیوف کم اور نہ یہاں تلواریں سونتی جا سکتی ہیں، اتخذوا الابواب حل مطاہرا وضو خانے دور رکھو، وجمروها فی الجمع اجتماع کے موقع پہ خوب خوشبو مہکاؤ، اما انه لا یتخذ طریقا خبردار کہ مسجد راستہ بنا، فقط کرے بعض العلماء المرور فیہ سخ مکروہ ہے گزرنا، ایک روایت میں ہے ان الملائکۃ لتتعجب من الرجل کہ ایک آدمی مسجد سے گزرتا ہے فرشتے حیران، یمر بالمسجد مسجد سے گزر رہا ہے، حضرت عمر نے بچوں کو دیکھا مسجد میں کھیل رہے تھے، فضربہم حضرت نے پٹائی لگائی، وکان یفتش المسجد بعد العشاء عشاء کے بعد مسجد اب تشریف لاتے تھے، فلا یترک فی احدا کسی کو نہیں چھوڑتے، نکلو دار قطنی میں ہے، لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد، بشر المشائین فی الظلم بالنور التام الى یوم القیامہ جو لوگ اندھیروں میں مسجدوں میں جاتے ہیں قیامت کے دن ان کا نور پورا ہوگا. اللہ فی بیوت خدا کا یہ نور ملے گا ایسے گھروں میں، اذن اللہ ان ترفع کہ حکم دیا خدا نے کہ وہ بلند کی جائیں، اشارہ ہے کہ مسجد کی تعمیر بھی مقصود ہے، مدرسے عالی شان بن جائے دین کی عزت ہے، اور یذکر فیہ اسمہ لیا جائے اس میں خدا کا نام، یسبح لہ فیہ بالغدو والآصال تسبیح کرتی اللہ کی اس میں صبح و شام، کون کرتے ہیں تسبیح، رجال ایسے کامل لوگ، لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ غافل نہیں کر سکتی ان کو خرید فرو اللہ کی یاد سے. آہ درس میں دو قسم کے لوگ شریک ہیں، بعض وہ جب جس دن کوئی کام ہو اسے نہیں ہٹا، دوسرے وہ کہ کام ہو نہ ہو کام یہ ہے جو کر رہے ہیں، والحمدللہ علی حال. ایسے مرد، مرد کس کو کہتے ہیں، لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ کوئی خرید و فروخت ان کو خدا کی یاد سے غافل نہیں کر سکتی. مفسرین لکھتے ہیں صحابہ کے دور میں جیسی اذان ہوئی سب بازار مارکیٹ بند، سعودی عرب میں وہی نقشہ ہے، و اقام الصلاۃ نماز پڑھنے سے، و ایتاء الزکاۃ زکات دینے سے، یخافون یوما ڈرتے ہیں اس دن کے آنے سے، تتقلب فی القلوب والابصار کہ الٹ پلٹ جائیں گے اس میں دل و آنکھیں، پریشان ہوں گے، یزیم اللہ احسن ما عملوا دے دے گا ان کو اللہ بہترین عمل کا بدلہ، ویزیدہم من فضلہ اور بڑھا کے دے گا اپنا فضل، واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب اللہ روزی دیتا جس کو چاہے بغیر پوچھ گچھ کے، والذین کفروا وہ جو کافر ہیں، اعمالہم ان کے اعمال کا سراب جیسے سراب ہو، سراب سراب اس ریت کو کہتے ہیں جو دور سے پانی نظر آ رہا ہو، دور جنگل میں آپ ایسا دیکھیں گے تو ریت ایسا نظر آئے گا کہ اوپر نیچے سمندر ہے پانی کا، کچھ بھی نہیں، بقیات چٹی المیدان میں، یحسبہ الظمآن ماء گمان کرتے ہیں اس کو پیاسا پانی، پیاسے غریب کو تو ہر جگہ پانی پانی نظر آتا، یا لیت قبل منیتی یوما افوز بمنیتی نہر تلا تم رکبتی واذل املا قربتی. ایک پیاسا جنگل میں فوت ہو رہا ہے تو وہ کہتا ہے آئے کاش کے مرنے سے ایک دن پہلے میری آرزو پوری ہو جاتی، ٹھنڈے پانی کی نہر ہو میرے گھٹنوں سے ملا ہوا اور میں پانی بھر بھر کے پیتا رہوں، یا لیت قبل منیتی یوما افوز بمنیتی نہر تلاتم رکبتی واذل املا قربتی. اللہ ہمارے اشرف علی صاحب نے لکھا ہے نا کہ ان لوگوں پر رواج کا بڑا غلبہ، تو ایک چھوٹے بچے کا روزہ رکھوائے جون جولائی کا موسم تھا، سخت ترین گرمی تھی، بڑا دن تھا، بچے کو صبح سے پیاس لگی تھی، لیکن اس کو کہتے تھے کہ تمہاری پھوپھی آ رہی ہے اور تمہاری خالہ جان آ رہی ہے، تیرے لیے قمیص بنائی ہے اور تیرے لیے تحفہ بنایا ہے. وہ کہتے تھے مجھے پانی دو، تو گھر والے کہتے نہیں، تیرا روزہ ہے نا، شام کو سب جمع ہوں گے، روزہ کشائی ہوگی، اتنا بڑا جلسہ ہے، اتنی بڑی جشن ہے. وہ کہتے مجھے بہت پیاس لگی. حضرت مولانا اشرف علی صاحب نے اصلاح انقلاب امت میں لکھا ہے بڑے درد کے ساتھ کہ مغرب سے کچھ دیر پہلے ٹھنڈے پانی کے مٹکے پر ہاتھ رکھ کے اس چھوٹے بچے نے جان دے دی، لیکن اپنے والدین اور بہن بھائی، خاندان کے قصاب اور وہ قاتل و صفاق، وہ رواج کے اتنے تابع تھے کہ اس کو پانی پینے نہیں دیا. جب خدا تعالی کی طرف سے ایک معصوم بچے پر نہ روزہ فرض ہے نہ نماز، تم کون ہوتے ہو پابندی کرانے والے ہیں؟ خدا کا مقابلہ کر رہے ہیں. اب کیا فقہا لکھتے ہیں بچوں کا روزہ ایسے ہی ہے، بس جب وہ کھانا مانگے تو ان سے کہو چلو کھا لو، تیرا روزہ ہو گیا. رواج اور نظام سے اتنے متاثر ہیں، غلط رواج سے. رواج وہ ہو جو دین کا رواج ہو. حتی اذا جاء، یہاں تک کہ جب یہ اس شراب کے پاس آیا، وہ تو شراب تو ریت ہے، وہ تو پانی نہیں ہے، دور سے پانی نظر آتا ہے. لم یجدہ شیئاً، نہیں پایا وہاں کچھ بھی. فوجد اللہ عندہ، پایا اس نے خدا کو وہاں. فوفہ و حسابہ، پورا دے دیا اس کو حساب، یعنی مر گیا. واللہ سریع الحساب، اللہ جلدی حساب کرنے والا ہے. او کظلمات فی بحر لجی، یا جیسے اندھیرے ہوں گہرے دریا میں. یخشا موج من فوقہ موج، اوپر بھی چپا اس کے اوپر بھی چپا. من فوقہ سحاب، اس کے اوپر بادل. سخت قسم کا اندھیرے کا موسم ہے، جھاڑا ہے، بہت بڑا بحر ہے، سمندر ہے، اور اس کے اندر موج در موج چپے مار رہے ہیں، اوپر بادل بھی ہے. ایسے حالات میں ظلمات بعضها فوق بعض، اندھیرے ہیں بعض بعض سے زیادہ. اذا اخرج يده، اگر یہ نکالے ہاتھ، لم يكد يراها، دیکھ نہیں سکے گا اس کو، جیسے یہ اندھیروں میں مبتلا ہے، جس نے توحید قبول نہیں کی، شرک کی وجہ سے اندھیروں میں ڈوبا ہوا ہے. ومن لم يجعل الله له نورا، جس کو دیا ہی نہیں اللہ نے نور، فما له من نور، نہیں ہوگا اس کے لیے کوئی نور. اللہ نور السماوات سے رکو شروع ہوا اور ختم بھی ہو گیا، فما له من نور. الم تر ان اللہ، آیا آپ نے دیکھا نہیں، بے شک اللہ جو ہے، یسبح له من فی السماوات والارض، تسبیح کرتی ہے اس کی ہر چیز جو آسمان و زمین میں ہے. والطیر، اور پرندے، صافات، قطار باندھ کر. کل قد علم صلاته و تسبیحا، ہر ایک جانتا ہے اپنی نماز و تسبیح. صلاته و تسبیحه، اللہ کے لیے نماز و اللہ کی تسبیح. یاہو ضمیر راجح ہے کل کی طرف. واللہ علیم بما يفعلون، وللہ ملک السماوات والارض والى الله المصير، اللہ ہی کا ہے راج آسمان و زمین کا، وہی پلٹنا ہے. الم تر ان اللہ یزجی سحابا، آیا آپ نے دیکھا نہیں، بے شک اللہ چلاتا ہے بادل. ثم یؤلف بینہ، پھر جوڑتا ہے اس کو آپس میں، بادلوں کو چلا کے، چلاتے چلاتے جب بارش کا حکم ہو تو بادل موٹے ہونے لگتے ہیں. ثم یجعلہ رکاما، پھر اس کو کر دیتا ہے تہ در تہ. جب بادل تہ در تہ ہو گئے تو بھاری ہو گئے، بارش شروع. فتر الودق يخرج من خلاله، آپ دیکھیں گے بارش کو کہ نکلتی ہے بادل کے بیچ سے، بادل بادل کی طرح کھڑے ہیں، بارش ہو رہی. وينزل من السماء من جبال، اور اتارتے ہیں آسمان سے مانند پہاڑوں کے. فيها من برد، اس میں ہوتے ہیں اولے اولے اولے. فیصیب بھی میشا، بس پہنچاتا ہے جس کو چاہے. پہاڑ کا ذکر آیا، سائنسدان کہتے کراچی میں پہاڑ نہیں بارش کم ہوتی، وَيَسْرِفُ مَنْ
يَشَاءُ
اور پھیر دیتا ہے جسے چاہے. روزانہ ہم دیکھتے ہیں سینکڑوں ہزاروں بادل بن رہے ہیں ہماری آنکھوں کے سامنے, یہاں سے سوات, بنیر, کوہستان, چترال, گلگت, پنجاب, ہر جگہ, لیکن کراچی کے لیے ایک قطرہ نہیں ہے. خدا کا حکم دیکھو, وَيَسْرِفُهُ أَمَّنْ يَشَاءُ اور اس بادل کو ہٹا دیتا ہے جس سے چاہے. يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ قریب ہے کہ چمک اس کی بجلی کی, سنا چمک, لما يذهب بالابصار ختم کر دے بینائی کو, يقلب الله الليل والنهار پلٹتا ہی اللہ رات اور دن کو, ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار بے شک اس میں عبرت ہے آنکھوں والوں کے لیے. واللہ خلق کل دابۃ من ماء اور اللہ نے پیدا کیا ہر جانور پانی سے, ہر زیرو, فمنہم من یمشی علی بطنہ ان میں باس چلتے ہیں پیٹ پر جیسے سام, ومنہم من یمشی علی رجلین اور ان میں سے باس چلتے ہیں دو ٹانگوں پہ جیسے انسان اور مرغی پرندے, ومنہم من یمشی علی اربع اور ان میں سے باس جو چلتے ہیں چار ٹانگوں پہ جیسے چوپائے, یخلق اللہ ما یشاء پیدا فرماتے جو چاہے, ان اللہ علی کل شیء قدیر, لقد انزلنا آیات مبینات ہم نے اتاری آیت واضح, واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم اللہ ہدایت دیتے جس کو چاہے سیدھے راستے کی, ویقولون کہتے ہیں آمنا باللہ وبالرسول ہم ایمان لائے اللہ اور رسول پر, واطعنا ہم نے کہا مانا, ثم یتولی فریق من بعد ذلک پھر منہ موڑتا ہے گروہ ان میں سے اس کے بعد بھی, وما اولئک بالمؤمنین اور یہ ہے ہی نہیں ایمان والے, وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ اور جب ان کو دعوت دی جاتی ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف کہ آؤ درس میں, جب ان کو دعوت دی جاتی ہے اللہ اور رسول کی طرف, لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ کہ فیصلہ کریں ان کے درمیان کہ بدعت چھوڑو سنت لو توحید لو شرک چھوڑو, اذا فریق منہم مورض ناگا اگرو ان میں سے منہ موڑتا ہے, وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ اور اگر ان کے پاس ہو حق, فیصلہ ان کے حق میں ہو, یَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ آ جاتے ہیں اس کی طرف تابعدار بن کر. میں نے کہا کہ یہ اچھی بات ہے, افی قلوبهم مرض وہ ان کے دل بیمار ہیں, ان کے دلوں میں بیماری ہے, امیر تابو یا یہ شک میں ہیں, ام یخافونا یہی فاللہ علیہ ورسولہ یا یہ ڈرتے ہیں کہ ظلم کر دے گا ان پر اللہ اور اس کے رسول, بل اولئک هم الظالمون بلکہ یہ لوگ ہیں ہی ظالم. قرآن کے در سے کیسے بچتے وہ ظالم ہے, وہ قرآن کے در سے کیسے روکتے وہ ظالم ہے, وہ قرآن کے در سے کیسے ڈرتے وہ ظالم ہے, پرلے درجے کا ظالم ہے, پرلے درجے کا ظالم ہے, اللہ اور رسول کسی کے ساتھ ظلم کرتے. انما کان قول المؤمنین بے شک ہوتی ہے بات مسلمانوں کی, اذا دعوا الی اللہ ورسولہ جس وقت ان کو دعوت دی جاتی ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف, لیحکم بینہم کہ فیصلہ کریں ان کے درمیان, مسلمانوں کی بات یہ ہے, قول المؤمنین ان یقولوا یہ بیان ہے کہ کہے سمعنا وطعنا ہم نے سنا اور مانا, وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ جو کہا مانے اللہ اس کے رسول کا, وَيَخْشَ اللَّهُ اللہ سے ڈرے, وَيَتَّقِ اور اس سے بچے اس کی ناراضگی سے بچے, فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ یہ لوگ کامیاب ہوں گے, وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ قسمیں کھائی خدا کی مضبوط قسمیں, بخدا اللہ کی قسم اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتے یہ مضبوط قسم ہے, ایک تو یہ کہ قسم میری قسم ہے, فقہا لکھتے کوئی کہے میری قسم ہے یہ قسم نہیں ہے, بلکہ واللہ باللہ تاللہ یہ اللہ کے اسماء و صفت میں سے کوئی چیز ذکر ہوگی, لئن امرتہم اگر آپ نے ان کو حکم دیا, لیخرجن ضرور نکلیں گے, قل لا تقسموا آپ فرماؤ قسمیں نہ کھاؤ, اقسم یقسمو اقسم باللہ ابو حفص عمر طاعتم معروف تمہاری تابعداری معلوم ہے ان اللہ خبیر بما تعملون قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول آپ فرمائیے کہاں مانو اللہ کا اور کہاں مانو رسول کا فَإِن تَوَلَّوْا فَسَقَرْ مُو مُوڑَا فَإِنَّمَا عَلَيْمَا حُمِّلَا پس بے شک پیغمبر کے ذمہ ہے جو ان کی ذمہ داری وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ اور تمہارے ذمہ جو تم پر ڈالی گئی وَإِن تُطِعُوا اور اگر تم نے کہا مانا تَهْتَدُوا روشن ہو جاؤ گے مزے کرو گے ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ نہیں ہے پیغمبر کے ذمہ مگر پہنچانا واضح یہ آیت جو شروع ہو رہی ہے یہ آیت استخلاف کہلاتی ہے خلافت کے آداب اور طریقے اور علماء نے اس کی جلدیں لکھی ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات وعدہ کیا ہے اللہ نے ان لوگوں سے جو ایمان والے ہیں تم میں اور عمل بھی کیے نیک منکم درمیان میں لے آئے وعملوا الصالحات بعد میں کیونکہ اعمال ایمان کا جز نہیں ہے لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ کہ ضرور خلافت دے گا ان کو اللہ ملک میں کم استخلف الذین من قبلہم جیسے خلافت دی تھی ان لوگوں کو جو ان سے پہلے تھے خلافت کس کو کہتے ہیں وَلَيَمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ اور مضبوط کر دے گا ان کے لیے دین کون سا دین الذی ارتضی لہم جو اللہ نے چنا ہے ان کے لیے ہر دین دین نہیں ہے کہ بدعت والے کہے ہمارا مسلک ہے مسلک نہیں ہے یہ ڈکوسلا ہے وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا اور بدل دے گا ان کے لیے ان کے خوف کے بعد امن دے کر دین کی برکت ہے لیکن دین پہچانو کرو گے کیا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا صرف میری عبادت کرو گے میرے ساتھ شریک نہیں ٹھہراؤ کسی کو ومن كفر بعد ذلك جس نے نہیں مانا فأولئك هم الفاسقون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة قائم کرو نماز اور دو زکاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون کہا مانو پیغمبر کا تاکہ تم پر رحم ہو لا تحسبن الذين كفروا گمان نہ کر ان لوگوں کے بارے میں جو کافر ہیں معجزین فی الارض کہ وہ بچ نکلیں گے زمین میں وَمَاوَاهُمُ النَّارُ ان کا ٹھکانہ آگے وَلَبِئْسَ الْمَصِيرُ ناکارا باز گشتے یا ایھا الذین آمنوا ومسلمانو لیستاذنکم الذین ملکت ایمانکم چاہیے کی اجازت دے تم سے وہ لوگ کہ تم ان کے مالک و مختار ہو یعنی کنیز و غلام والذین اور وہ لوگ لم یبلغوا الحلم منکم جو پہنچے نہیں ہے بلوغ کو تم میں سے ثلاث مرات تین وقت تین دفعہ یعنی تمہارے غلام اور کنیز جو تمہارے گھروں میں آتے جاتے ہیں تین وقت ایسے ہیں کہ وہ تمہارے گھروں میں آئیں گے تو اجازت لیں گے من قبل صلاۃ الفجر نماز فجر سے پہلے اگر کوئی آئے وحین تدعون ثیابکم من الظہیرہ اور جس وقت اتار لیتے ہو اپنے کپڑے دوپہر کو دوپہر کو گرمی ہوتی ہے عربستان گرم ملک تھا تو لوگ کپڑے مختصر کر کے قمیص وغیرہ ایک طرف کر کے لیٹ جاتے تھے وَمِن بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ اور نماز عشاء کے بعد اشارہ ہے کہ نماز عشاء پڑھتے ہی آرام کرو ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ یہ تین اوقات پردہ پوشی کے ہیں تمہارے اس میں اگر کوئی غلام گھر کا فرد بیٹا اور بیٹی بھی آئے تو آواز دے آواز دے ایسا نہ ہو کہ ایسی حالت میں دیکھے جو نہ دیکھنا چاہیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ گھر میں تھے اور ان کو بلانے کے لیے کسی کو بھیجا گیا مدلج کو بھیجا تھا مدلج کو عمر کو وہ دوپہر کے وقت آرام کر رہے تھے سو رہے تھے حضرت عمر جب اٹھے بیٹھ گئے بہت خفا ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے کہنا چاہتے تھے کہ حضرت ہم اپنے گھر میں سوتے ہیں لوگ آ کے ہمیں جگا لیتے ہیں نہ اجازت نہ کوئی اطلاع اللہ تعالیٰ نے ان کے وہاں پہنچنے سے پہلے پہلے یہ آیات نازل فرمائی تھی فخر رساجدن شاکر للہ، حضرت عمر نے سجدہ شکر کیا. هذه الآيات الكريمة اشتملت على استيزان الأقارب بعضهم على بعض. سورت کے شروع میں جو گزرا ہے وہ استیزان الاجانب ہے، کسی کے گھر میں نہ جانا، دروازے پہ دستک دینا، خبردار کہ تم لوگ بغیر اجازت کے گئے، اگر گھر میں کوئی نہیں تو واپس ہو جاؤ، اگر کہا گیا کہ واپس تو واپس. یہ اجنبیوں سے بات تھی، اب یہاں اپنے رشتہ داروں کی باتیں. لیس علیکم، نہیں ہے تم پر، ولا علیہم، نہ ان پر، جناحن، کوئی وبال، بعدہن، نہ ان اوقات کے علاوہ، طوافون علیکم، بعضکم علی بعض، بہت آتے جاتے ہیں بعض تمہارے بعض کے پاس. کنیز و غلام کی کیا ضرورت تھی کہنے کی، یہ ہر گھڑی گھر آتے جاتے ہیں، تو تین اوقات میں یہ بغیر پوچھ کے اندر نہ آئے، اور اوقات میں آ سکتے ہیں. طوافون علیکم، بعضکم علی بعض. بلی کے بارے میں جواب سے پوچھا گیا کہ حضرت اس کا جوتا کیسے پاک ہے، یہ تو درندہ ہے، مردار ہے. فرمایا انہا من التوافین علیکم، وہ بہت آتی جاتی، گڑی گڑی ادھر سے ادھر ادھر سے گھومتی رہتی. ایک نمازی نے بلی کو دیکھا تو اس کو بگانے کے لیے پھو پھو، بلی نے جو ہے نا چانٹا ایسا کیا تو نمازی دو قدم پیچھے ہو گیا. بلی نے پنجہ ایسا کیا کہ ذرا دوبارہ کر لو تو نمٹتی ہوں تجھ سے. تو وہ نمازی مجھ سے کہتا ہے یہ بلی یہاں کیوں ہے؟ میں نے کہا بلی پوچھ رہی ہے کہ یہ 6-11 مہینے نہیں آیا تھا، رمضان میں کیوں آیا، تم بتاؤ جواب. کان ہنا رجل و یصلی ولبس ازاره فلما سجد فرأت حرة بأن الشيء يرسل فكانت تنتظر فإذا سجد ثانية فهربت وأخذت. تو یوں میرے پاس آیا، حضرت سے مسجد میں بلیاں نہیں ہونا چاہیے، میرے خیال سے یہاں بلیاں نہیں ہونا چاہیے. میں نے کہا میرے خیال سے شلوار پہننا چاہیے. بلی نے اس کو سیدھا کر لیا. شام کو میں نے دیکھا لمبی چوڑی شلوار پہن کے آیا. طوافون علیکم، بعضکم علی بعض، کذلک یبین اللہ لکم الآیات، یوں بیان کرتے ہیں اللہ تم کو آیتیں، واللہ علیم حکیم، اللہ علم و حکمت والے ہیں. وإذا بلغ الاطفال منکم الحلم، جب بلوغ کو پہنچے بچے تمہارے، جب پہنچے بچے تمہارے بلوغ کو، ایک بچہ ہے محلے کا آ جا رہا ہے، اب بالغ ہو گیا ہے، اب یہ کیسے رشتہ داروں سے اور محلے کی عورتوں سے ملتا ہے. فلیستاذنوا، اب وہ بھی اجازت لے، کما استاذن الذین من قبلہم، جیسی اجازت لیتے ہیں اور لوگ ان کے علاوہ، ان سے پہلے ان کے علاوہ. کذلک یبین اللہ لکم آیاتہ، یوں بیان فرماتے اللہ تم کو آیتیں، واللہ علیم حکیم، اللہ علم و حکمت والے ہیں. والقواعد من النساء، وہ گھروں میں بیٹھی ہوئی عورتیں، اللاتی لا یرجون نکاحاً، وہ عورتیں کی امید نہیں ہے ان کے نکاح کی، عمر زیادہ ہے، بوڑھی ہو گئی ہے. فلیس علیہن جناحن، کوئی وہ بال نہیں ہے ان پر، ان یزان ثیابہن، کہ وہ کم کر دے کپڑے. اے بڑی اما، او بڑی بوڑھی، او غریب چل پھر نہیں سکتی، وہ برقع کیسے اٹھائے، اس کا وہ جو دوپٹہ چادر جو اس کے جسم پہ وہی بہت. غیر متبرجات بزینہ، نہ مظاہرہ کرنے والی ہو بناؤ سنگار کی. بعض بوڑھیاں ہیں وہ گڑیوں سے بھی زیادہ با رونق ہوتی ہے، شوقین بوڑھیا، شوقین بوڑھیا، خبردار کی شوقین بوڑھیا نے کپڑے کم کیے. یہ تو وہ بوڑھیا ہیں جو غریب اٹھ بیٹھ نہیں سکتی ہے، وہ گھر میں رہ رہی ہے مشکل سے، چند دنوں کی مہمان ہے، اس کے اوپر کیا برقع چادر ڈال دو، وَعَيَّسْتَعْفِفْنَا، بوڑھیاں بھی پرہیز کرے اللہ، وہ بھی پاک دامن رہے، خیر اللہنہ، کہیں ایسا نہ ہو کہ بڈھا آ جائے اس کو لینے کے لیے. ہاں لِکُلِّ سَاقِطَةٍ لَاحِقَةٌ، ہر بوڑھی کے لیے بوڑھا مل جاتا ہے. حضرت امام ابو حنیفہ نے جب مسئلہ بیان کیا کہ کسی نماز میں بھی عورت نہ آئے، تو امام ابو یوسف نے کہا فجر میں اور عشاء میں بوڑھی عورتیں آ جائیں، حضرت نے فرمایا نہ آئے اچھا ہے. کہا نہیں اس میں آ جائیں ان سے کیا خطرہ ہے. امام صاحب نے کہا خطرہ تو رہتا ہے. چند دن جب گزر گئے پتہ چل گیا کہ ایک بوڑھی اور ایک بوڑھا، ایک بوڑھیا اور ایک بڈھا دونوں محلے میں گم ہو گئے، کہیں چلے گئے سیر کرنے. تو لوگ امام ابو حنیفہ سے مسئلہ پوچھنے آئے کہ حضرت وہ فلاں بوڑھیا بھی نہیں آ رہی اور بڈھا بھی غائب ہو گیا. تو حضرت نے فرمایا ابو یوسف ذمہ دار ہے، یہ کہہ رہا تھا کہ آنے دے. میں تو کہہ رہا تھا لِکُلِّ سَاقِطَةٍ لَاحِقَةٌ، ہر بڑھیا کو بھی بڈھا اٹھانے والا آ جائے گا. امام احمد بن حنبل نے کہا ہے کہ جنت جانے سے پہلے پہلے ہر عمر میں خطرہ ہے اور حفاظت ضروری ہے. حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک خلیفہ تھا، اب نام لینا مناسب نہیں، بہت بڑا آدمی تھا بعد میں. اس نے ایک سفر کیا انگریز عورت کے ساتھ ایک ڈبے میں، کوئی بیٹھی ہوئی ہو، یہ بھی داڑھی کنگھی کر رہا ہے، بیٹھا ہوا ہے بار بار. اور طرح اب شامت آئی ہوئی تھی، تو حضرت حکیم الامت کو قصہ سنایا کہ حضرت آدمی کو اپنے اوپر اعتماد ہونا چاہیے. اس دن میں آ رہا تھا فلاں جگہ سے تھانہ بھون، ریل میں ایک انگریز عورت جوان بیٹھی تھی اور میں بیٹھا ہوا تھا اور کوئی بھی نہیں تھا، اور مجھے تو جنبش تک نہیں ہوئی، خیال بھی نہیں آیا. خیال یہ تھا کہ حکیم الامت خوش ہو جائیں گے. جب وہ یہ بیان کر رہے تھے تو حضرت مولانا اشرف علی سر سے ٹوپی اتار کے بار بار لا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ، جب اس کی بات پوری ہو گئی تو مولانا اشرف علی صاحب نے فرمایا کہ کیوں آپ ڈبہ نہیں بدل سکتے تھے؟ جی بدل سکتا تھا، کئی اسٹیشن آیا ہوں رک سکتا تھا. فرمایا کہ اس حدیث کا خیال نہیں آیا کہ پیغمبر نے فرمایا لا یخلون احدکم بالاجنبیہ، کوئی شخص بھی اجنبی عورت کے ساتھ علیحدگی میں نہ بیٹھے. اول تم نے اس حدیث کا خلاف کیا ہے اور آمدن، ثانیاً اس مسئلے سے بھول گئے جس میں ہے کہ ہر وقت انسان کو ڈرے رہنا چاہیے، تیسرا تمہیں اپنے نفس پر اتنا اعتماد کیوں ہے، شیطان کا سخت غلبہ، چوتھا میں تیرا شیخ اور پیر ہوں، مجھے اپنے اوپر اعتماد نہیں، تم نے میرے بھی خلاف کیا، پانچواں یہ کہ تمہارے اس سنی اور انداز سے مجھے سخت صدمہ پہنچا، آئندہ ادھر آنا نہیں. اور حضرت نے النور میں اور راجح مرجوح میں الف اور قاسم میں سب میں نکالا کہ اس شخص سے میرا کوئی تعلق نہیں، میں نے اس کو اپنی نسبت سے نکال دیا. اس کو کہتے ہیں حکیم الامت مولانا اشرف علی. لوگ آج مولانا کا نام لیتے شرم نہیں آتی. وائی استعفف نہ، بوڑھیاں بھی پرہیز کرے، عفت اختیار کر لے، خیر اللہ یہ بہتر ہے ان کے لیے. واللہ سمیع علیم، اتنی کامل کتاب ہے. یا اللہ پردے اور حجاب کا مسئلہ چلتے چلتے خطرہ پیدا ہوا کہ بوڑھی بھی عورت ہے. فرمایا نہیں، اس کے لیے احکام نرم ہے، گھر کے اندر رہتے ہوئے مختصر لباس میں رہے لیکن وہ بھی ڈھک کے رہے، اس کے لیے بھی ہزار درجے بہتر ہے. لیسا علی الاعمی حرج، نہیں ہے اندھے پر کوئی الزام. ولا علی الاعرج حرج، نہ لنگڑے پر کوئی اعتراض. ولا علی المریض حرج، اور نہ بیمار پر کوئی اعتراض. ولا علی انفسکم، نہ خود تم پر کیا اعتراض. ان تاکلوا من بیوتکم، کہ کھانا کھاؤ اپنے گھروں میں. او بیوت آبائکم، یا اپنے باپ کے گھروں میں. او بیوت امہاتکم، یا تمہاری ماؤں کے گھروں میں. سوال یہ کہ ماں باپ کا تو ایک گھر ہوتا ہے، تو کبھی کبھی ماں نہیں ہے باپ کا گھر ہے، کبھی باپ مرا ہے ماں کا گھر ہے، تو دو مستقل ذکر کیے. او بیوت اخوانکم، یا اپنے بھائیوں کے گھر میں. او بیوت اخواتکم، یا بہنوں کے گھر میں. او بیوت امامکم یا چچاؤں کے گھر سے، او بیوت اماتکم یا پھوپھیوں کے گھر سے، او بیوت اخوالکم یا ماموں کے گھر سے، دیکھ ماموں کا نمبر چچے کے بعد ہے، او بیوت خالاتکم یا تمہاری خالاؤں کے گھر سے، وہ بعد میں ہے، اول باپ کے رشتہ دار پھر ماں کے، لیکن ماں زوراور ہوتی ہے، ان کو دھکیل دیتی ہے ہزاروں الزامات لگا کر، اپنے رشتہ دار کو آگے کر لیتی ہے. او ما ملکتم مفاتحہ، یا جن کے اختیار ہے تم کو ان کی کنجیوں کا، یعنی تم ہی مالک ہو وہ غلام کنیز ہے، او صدیقکم یا تمہارے دوست کے گھر سے، دوست کا نمبر سب سے اخیر میں ہے، کیونکہ قرابت ہر جگہ ہے، دوستی ہر جگہ نہیں ہوتی، پھر ایسا مخلص دوست کہ اس کے گھر آپ بے تکلفی سے کھانا کھائے کوئی آسان کام نہیں. آئے ہائے توبہ. لیس علیکم جناح، کوئی اعتراض نہیں ہے تم پر، ان تاکلوا جمیعا، کہ کھانا کھاؤ مل کر، او اشتاتا یا علیحدہ علیحدہ، کبھی تقاضا ہوتا ہے کہ سب لوگ مل کر کھائیں، پہلے اس کو ذکر کیا. مل کر کھانے میں عرب کہتے ہیں کہ برتن ایک ہوگا، ایک بڑا لمبا کونڈا ہوگا، ٹرے ہوگا، سب لوگ اس میں سے کھائیں. عجم کے علماء نے کہا ہے کہ نہیں، دسترخوان ایک بچھے، بھلے ہر شخص اپنی اپنی پلیٹ میں کھائے، جیسے ہمارا رواج. آزا ہوا اختلاف العرب والا جم، احفظوا هذا ایها العلماء. فاذا دخلتم بیوتا، جب داخل ہونے لگے گھروں میں، فسلموا علی انفسکم، سلام کرو ایک دوسرے کو، تحیتا من عند اللہ، یہ دعا ہے اللہ کی طرف سے، مبارکتا طیبہ، برکتوں والی پاک. اگر کوئی نہیں تو کہے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، جو ملائک وہاں ہیں نیک جنات ہیں ان کو سلام ہے. کذالک یبین اللہ لکم الآیات، یوں بیان کرتے اللہ تم کو آیتیں، لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل سے کام لو. انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، بے شک مسلمان وہ لوگ ہیں جو ایمان رکھتے اللہ اور رسول پر. فاذا کانوا معه علی امر جامع، اور جب وہ ہو اس کے ساتھ کسی اہم کام پر، لم یذهبوا، جاتے نہیں، حتی یستاذنوا، یہاں تک کی اجازت لے. آہا اہم کاموں پہ ساتھ رہنا یہ ضروری ہے، اہم مہم کام. درس ہو رہا ہے، مدرسے کے انتظامیہ سب لوگ اٹینشن رہے ہیں، یہ نہیں کہ وہ وہاں بیٹھ کے باتیں کرتے رہتے ہیں، ان کا کام یہی ہے کہ بس ایک دھندہ باتوں کا لگا ہوا ہے، باتیں ختم نہیں ہو رہی. 114 سورتیں پوری ہو جائیں گی، ان کی باتیں پوری نہیں ہوئی. ٹھیک ہے ضروری کلام کر سکتے ہیں، لیکن بنیاد سننے کو بنایا، انہوں نے بنیاد باتوں کو بنایا ہوا. پہلی بات. دوسری بات یہ کہ مہم کام اس کو کہتے ہیں کہ اگر آپ بغیر اجازت کے چلے جائیں تو نقصان ہو جائے، صدمہ ہو. ایک زمانے میں یہاں ایک بحران چلا تھا، اور مجھے امامت سے منع کیا تھا کہ آپ نماز نہ پڑھے، ابتدائی زمانہ تھا. اس کے بعد ہمارے ساتھیوں کا فیصلہ ہوا کہ نہیں، مغرب آپ خود پڑھا لیں. میں نے کہا ٹھیک ہے. اب یہ جیسے عادت ہے ان کی باتوں کی، تو یہ تو باتوں سے مجبور ہے. مغرب کی اذان ختم ہو گئی اور یہ قریب میں ایک مکان میں بیٹھے تھے، اٹھ کے آئے ہی نہیں، اور مخالفین جتنے ہیں وہ سب موجود تھے. میں جب مسلح پہ آگے ہو گیا تو ہمارا اس زمانے کا ایک لعنتی سیکرٹری، وہ مجھے کہتے کہ نہیں آپ نہیں پڑھا سکتے، آپ کو منع کیا. میں نے کہا پیچھے ہٹو. جب میں نے کہا پیچھے ہٹو تو وہ تو سب سے بھی آگے نکل گیا. تو دو آدمی ان کے اور آگے بڑھے کہ فیصلہ تو یہ ہوا ہے کہ آپ نہیں پڑھائیں گے. تو اس کونے سے ایک نوجوان پستول لے کے ٹھا 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 چلاتے ہوئے بھاگتا ہوا آیا، اور اس کے پیچھے ہٹو ورنہ بھی چیر دیتا ہوں تمہیں. میں نے کہا چھوڑو تم. کہنے لگا یہ کون ہے آپ کو ہٹا رہا ہے امامت سے؟ میں نے کہا یہ گڑبڑ ہوئی، ایسا ہوتا ہے دنیا کے اندر. خیر نماز میں نے پڑھا، صرف میں اور مؤذن صاحب نے، اور کوئی. آپ یقین باللہ کر لیں رمضان المبارک کا مہینہ روزے کی حالت قرآن سامنے مسجد میں بیٹھے کہ اس نوجوان کو یہ پہلی ملاقات ہے کہ میں نے دیکھا اور ہمارے وہ مخالفین کہتے ہیں ارے ہٹو پورا انتظام کر کے آیا ہے پستول تماچو والوں کو لے کے آنا کہ واللہ العظیم. اس کے بعد جب وہ دفتر آیا تو میں نے نام پوچھا انہوں نے کہا سلیم نام ہے ہتھیار کا کام کرتا ہوں کبھی کبھی موقع ملتا ہے نماز آپ کے پیچھے پڑھتا ہوں. مردم از غیب آمد و کار کرد فارسیان کہتے غیب سے خدا نے کسی مرد میدان کو بھیجا نماز کے بعد دیکھ رہا ہوں یہ کھڑے داڑیاں ٹیڑیوں داڑیاں پیڑیوں میں اس طرح سے میں آپ کا مقربان چار سے تیر سے تاثر آ رہی بات ماں تو خشوا ہمیں خشوا ایسے خبر ہو اس کو کیا پتا دوسرے رکعت میں آئے ان کو پتہ ہی نہیں. جب میں نے کسی دن درد و غم کا داستان سنایا تو سارے حیران ہو گئے. وہی میں نے کہا چلو خدا تعالی نے عزت رکھی اس کی نعمت کا شکر احمدہ لا احمد الا اللہ. ام المؤمنین نے یہی تو کہا کہ خدا کا شکر کرنا کافی ہے. تو یہ میں آپ کو اس لیے سمجھاتا ہوں کہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو واقعی اللہ اور رسول پر ایمان رکھتے ہیں وہ حضرت کے ساتھ رہتے ہیں علی امر جامع جامع کاموں میں. یعنی جامعہ کا کوئی کام ہو میں نے تو نہیں تھا پورے مدرسے اور مسجد کا کام تھا. لم یذهبوا جاتے نہیں حتی یستاذنوا یا تک اجازت لے ان الذین یستاذنون کا بے شک وہ لوگ جو آپ سے اجازت مانگتے ہیں اولئک الذین یؤمنون باللہ ورسولہ یہی وہ لوگ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اللہ اور رسول پر. فإذا استأذنوک لبادشاہہم جب وہ اجازت مانگے بعض کاموں کے لیے فأذن اجازت دے دیکھو ذرا ان کو ڈانٹا صحابہ کو کہ خبردار کہ تم نے ضروری موقع پر اجازت مانگی بالکل نہیں جانا اور حضرت سے فرمایا حضرت اجازت دے دے. اس کو کہتے ہیں کامیاب انتظام کہ شاگرد اس کوشش میں ہو کہ میں کبھی غیر حاضری نہیں کروں گا. استاد کو پتا ہے کہ یہ غیر حاضری والا نہیں ہے اور جب اس کو چھٹی کا موقع آئے تو استاد خوشی خوشی دعاؤں کے ساتھ چھٹی دے تو استاد کو پتا ہے کہ یہ غیر حاضری کرنے والا ہے آج یہ نہیں آنا چاہتے پتہ چلتا ہے کہ بہت ضروری بات. یعنی حاضرین حاضر باش رہے خبردار کے آگے پیچھے ہوئے اور منتظم اور شیخ اور مرشد وہ کریم و رحیم رہے. جب اعتماد کی فضا ہو تو رحم و کرم حاضر ہوگا. حضرت کو سفارش فرمائی کہ حضرت جب یہ ضروری کاموں کے لیے اجازت مانگتے ہیں فاضل اجازت دے لیکن اب انتظام ختم ہو جاتا اگر سب کو اجازت دے لمن شئت منہ اس کو اجازت دے کہ آپ چاہیں ان میں سے. ایک طالب علم تھا وہ مہینے میں ایک آدھ دفعہ درخواست لکھتا تھا کہ میری نانی فوت ہوئے تو میں لکھ لیتا تھا کہ واقعی نانیاں مرتی ہیں بوڑھیاں ہوتی چھٹی دے دی گئی. اس کا ایک ساتھی اس کے خلاف ہوا تو مجھے کہتا ہے یہ درخواست پہ 13 ہو گئی اس سے پوچھو ایک آدمی کی کتنی نانیاں ہوتی ہیں. واقعی درخواست دیکھی تو کل 13 نانیاں ایک سال میں مر گئی. نانی سے مراد تھی اس کی ضرورت. اس نے اپنی حاجت اور ضرورت کو نانی کہا کہ آج میری نانی فوت ہو گئی فاضل لمن شئت منہ واستغفر لهم اللہ معافی مانگے ان کے لیے اللہ سے. ہو سکتا ہے کہ استحقاق نہ ہو اور یہ جا رہا ہے. ان اللہ غفور الرحیم بے شک اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا. لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم مت سمجھو پیغمبر کے پکارنے کو آپس میں کا دعائیں بعضکم بعضا جیسے پکارتے ہیں بعض تمہارے بعض کو. سنو اگر حضرت کو کوئی کام ہو اور حضرت ارشاد فرمائے کہ بھئی تم لوگ آؤ خبردار کہ تم نے اس کو عام سی بات سمجھی. حضرت کی دعوت اور پکار اور دنیا کی اور لوگوں کی ایک جیسی ہے ایک مطلب تو یہ ہوا. ایسی صورت میں پیغمبر جب تمہیں پکارے یعنی یاد فرمائے ایسا نہ سمجھو کہ زید عمر بکر نے پکارا. تمہارا ایمان اور غیرت اور آخرت و نجات ان سے وابستہ ہے. دوسری صورت یہ کہ مت بناؤ پیغمبر کو پکارنا جیسے تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو یا محمد یا احمد. نہیں نہیں حضرت تو ہستی ہے. حضرت تو ایمان اور اسلام کا منبع ہے. حضرت پر تو ہدایت اور نجات موقوف ہے. قد یعلم اللہ اس میں رد ہے مبتدئین کا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارتے رہتے غلط طریقوں سے. قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لواذا خوب جانتے ہیں اللہ ان لوگوں کو جو کہہ سکتے ہیں تم سے آنکھیں چرا کر تسللا، آہستہ سے ادھر سے ادھر ہو گیا، جیسے دیکھا کہ میں ادھر چلا گیا فوراً بڑا کروانا ہو گیا، یہ تسللون منکم لواد فلیحذر الذین یخالفون عن امرہ، پس ڈرے وہ لوگ جو مخالفت کرتے ہیں حضرت کے کہے کہ ان تصیبہم فتنتن، کے پہنچے نہیں ان کو فتنہ، اور یصیبہم عذاب علیم، یا آنا جائے ان پر عذاب دردناک. آیت میں اطلاع ہے کہ جو اپنے بڑوں کے خلاف کرے گا اللہ رب العالمین اس کو فتنے یا مصیبت سے دوچار کر دے گا، یاد رکھو. خواجہ یا خواجگاہ، نظام الملت والدین، حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ خواجہ کبیر شیخ فرید الدین گنشکر رحمت اللہ علیہ کو اطلاع ملی کہ فلاں بزرگ کا بادشاہ مرید ہو گیا اور اس کو بہترین خانقاہ سونے کی بنا کے دے دیا اور شاہی لنگر جاری ہو گیا. حضرت نے فرمایا الامان والحفیظ، خدا بچا. چند مہینے جب گزرے تو پتہ چلا کہ بادشاہ ناراض ہو گیا، خانقاہ چھین لیا، مریدوں کو اور پیر صاحب کو جیل میں ڈال دیا. تو راحت القلوب میں وہ خط موجود ہے جو اس شخص نے حضرت شیخ فرید الدین گنشکر کو لکھا ہے. راحت القلوب میں باللفظ خط ہے. خط پڑھ کر کے شیخ فرید الدین مسعود گنشکر اجودنی اس شخص کو لکھتے ہیں کہ عزیز الوجود کا خط پڑھا، دلی صدمہ ہوا آپ کو جو تکالیف پہنچ رہی ہے، لیکن ایک بات بصد معذرت عرض ہے، بھلا ہمارے پیران طریقت میں سے کس نے بادشاہوں کے ساتھ اتنے مراسم بڑھائے جو آپ نے بڑھائے؟ جو شخص اپنے بزرگوں کے خلاف کرے گا ہر آئین وہ ایسے دن دیکھے گا. سبحان اللہ. کلام الملوک ملوک الکلام. الا ان للہ ما فی السماوات والارض، یاد رکھو بے شک اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمان و زمین میں ہے. قد یعلم ما انتم علیہ، وہ خوب جانتے ہیں جس حال میں تم ہو. وہ یوم یرجعون الیہ، جس دن لٹائے جائیں گے اس کی طرف. فینبئہم بما عملوا، وہ خبر دے دے گا ان کو ان کے اعمال کی. واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر چیز کے جاننے والے ہیں. وقف کر لو. الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا ويقتضي التبعيد وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض. هذا يدل على تفضيل إبراهيم. لا لا، هذا للبيان لا للتبعيد. هل للتبيين؟ میں نے سنا وتر میں امام صاحب کے پیچھے دعا قنوت نہیں پڑھی، اور میں دعا قنوت کی بجائے سورہ فاتحہ میں نے پڑھ لیا، ہو گئی ہے پھر بھی وجوب ادا ہو گیا. اللہ تعالیٰ کیوں غیر بیوتکم کا، حالانکہ اپنے گھر میں بغیر اجازت ہے صحیح نہیں ہے، بد تہذیبی ہے. اپنے گھر میں تو اجازت نہیں ہوتی، یہ کوئی بات نہیں. اپنے گھر میں کوئی باہر کھڑے ہو کے یہ کہے کہ میں اندر آؤں یا نہیں بیوی صاحبہ، یہ تو نہیں ہوتا. بھیا اجازت ہے کہ آتے وقت گلا کھنکھا رہے السلام علیکم. فانصب فإن لک فی الحیاۃ ان تقول لا مساس وإن لک موعدا لن تخلفہ، سے بعد لوگ کتابیں کرتے کہ سامری جادوگر ہی ہے اور آخر زمانے میں دجال کی صورت میں نکلے. یہ صحیح نہیں، غلط ہے، یہ جھوٹ ہے. واقعات اذا تکلم تکلم سعد، کس سے میں نے اس کی توجیہ اس طرح سنی حضرت ایک مرتبہ دائیں پھر بائیں، صحیح نہیں. سلام کے بعد میں طالب علم کے لیے صدقہ فطر واجب ہو جاتا ہے، اس مسئلے کو وضاحت فرمائے. طالب علم اگر صاحب نصاب ہو تو صدقہ فطر واجب ہے. کیا دو رکعت سنت نماز کے لیے اس طرح نیت کرنا، نویت و نصلی للہ رکھاتے صلاۃ سنت رسول اللہ؟ نہیں، صحیح نہیں. بس دو رکعت سنت کہنا کافی. اگر اس آیت کو ماشاء اللہ قوت اللہ بالله ماشاء اللہ کو لکھے تو کافی ہے. ماشاء اللہ ولا قوت الا باللہ پورا لکھنا ہے نا. آپ آیت آدھی کیوں لکھ رہے ہیں؟ رمضان کے آخری دنوں میں مختلف مساجد میں مختلف شبینیں ہوتی ان میں نوافل جماعت نوافل با جماعت حنفیہ فقہ میں حرام نہ جائز ہے، گناہ کبیرہ ہے. حضرت نے جو نور والی دعا مانگی اس سے کون سی نور مراد ہے؟ یہی نور مراد ہے، روشنی، اللہ کی توفیق. بدعتی کس نور کی بات کرتے ہیں؟ یعنی وہ بشریت کی نفی کرتے ہیں. جو شخص تجوید نہیں جانتا کیا اس کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے؟ ایک شخص ہو جاتی ہے. ایک شخص رمضان میں تراویح پڑھ رہا تھا، اس سے کہہ کر میں سے نکال دیا کہ تمہارے مخارج صحیح نہیں ہے، غلط ہے. ایک تو ایسے مخارج ہیں کہ جس سے لحن جلی ہوتی ہے اور فحش غلط واقعہ ہوتا ہے، جیسے اللہ اکبر کی جگہ اللہ فجبر کہیں، کلمہ تبدیل و حرف ان مکان حرف، یا بالکل ہی مخرج تبدیل ہو جائے، وہ اور بات ہے. عام طور پر فقہا لکھتے ہیں ما تجوز بے صلات کافی ہے. مل وجو فی ذکر اسم مریم وحدہ ولم یذکر غیرہا، یعنی ہی مذکور فی القرآن وافعال اللہ غیر معلل بالاغراض لانها اتهمت وبهتت علیہا فلاجل هذا برأها الله من طعن اليهود وذكر اسمها وشانها وابنها. بہت کم نام آئے ہیں اس مریم، اکثر تو ولتی ولتی ہے. اگر کوئی شخص آنکھیں بند کر کے نماز ادا کرتا ہے اور تصور میں خانہ کعبہ ہوتا ہے تو نماز کیسی ہے؟ مکروہ ہے یہ نماز. میں نے فجر کی نماز پڑھی اور سورۃ ملک آیت افم یمشی مکبن علی وجی اہدا ام یمشی سوی علی صراط مستقیم پڑھا، اور پھر میں درمیان میں لفظ ہدا کو چھوڑ دیا. کیسے نماز ہو جائے؟ اہدا چھوڑ دیا، نماز ہو گئی. کیا عورتوں کو سلام کرنا جائز ہے؟ اجنبی عورتوں کو سلام نہیں کر سکتے. الیفسد الصوم باکل البزاق بعد الغیبہ؟ لا لا، ولیکن یکرہ. آیات استخلاف سے معلوم ہوتا ہے کہ اصل عبادات ہے، کیونکہ عبادات پر خلافت کا وعدہ ہے. اور الذین امکنا فی الارض اقاموا الصلاۃ سے معلوم ہوتا ہے کہ خلافت مقدم ہے، تاکہ عبادت کے لیے نظام. اصل میں عبادت اس لیے ہے کہ خلافت ہو، اور خلافت اس لیے ہے کہ عبادت ہو، عموم و خصوص کی نسبت ہے. بنیاد تو عبادت ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. شریعت میں عبادات مقدم ہے یا خلافت؟ خلافت مقدم ہے. آدم علیہ السلام کے لیے سب سے پہلی بات یہ انی جائل فی الارض خلیفہ، اور انبیاء علیہ السلام کا منصب جب بیان ہوتا ہے تو پہلے بیان یہ ہے وجعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا، پھر فرمایا واوحینا الیہم فعل الخیرات واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وکانوا لنا عابدین. دوسری دلیل یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے دن سب سے پہلے خلافت کا مسئلہ حل ہوا ہے، پھر جنازہ پڑھا گیا ہے. تو اجمع اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بأن الخلافۃ مقدمۃ حتی علی العبادات. کسی چیز کا مقدم ہونا اس کی اہمیت کی وجہ نہیں ہے، ضرورت کی وجہ ہے. وضو نماز سے مقدم ہے تو وضو ضروری ہے کیا؟ مقصد تو نماز ہے. تقدیم دلیل اس بات کی نہیں ہے کہ تفضیل ہے. ایک قاری تراویح پڑھا رہا ہے اور وہ سمیع اللہ لمن حمیدہ پڑھتا ہے، کیا اس سے نماز میں فرق آتا ہے؟ لمن حمیدہ، عجیب ممندہ کوئی کیا، یہ بات تو صحیح نہیں ہے، ایسے غلط تلفظ کرتا ہے، ٹھیک کرنا چاہیے. یا اللہ، طالب علم نماز پڑھا رہا تھا جامعہ اسلامیہ کوڑا خٹک میں،
فجر کی نماز جب وہ آگے ہو گیا تو دو تین نمازی تھے. سورت بروج پڑھ رہا تھا, اس کو یہ خیال آیا کہ بہت لوگ آ گئے, کبھی نماز پڑھائی نہیں تھی. ان بطش ربک لشدید, یہاں اٹک گیا تو کہنے لگا ان بطشہ بطشہ بطشہ, تو پھر بطشہ بھی بھول گیا تو کہنے لگا بطشہ بطشہ. تو لوگوں نے پیچھے سے آواز دی کہ منگ بچیے تو جان بچ کا, پھر بادشاہ بھی بھول گیا تو کہا بادشاہ بادشاہ بادشاہ.